أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجئے محمد وعلى محمد یہ سامنے لائٹ ہے یہ بند کروا دیجیے یہ جو تقریباً ہر سال کچھ ایسے دروس ہمارے منعقد ہو جاتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی طرف سے کچھ سوالات آتے ہیں ان میں کچھ سوالات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ذرا عمومی بنا کر کے سب لوگوں کے لیے ان کے جوابات فائدہ مند ہو جائیں کسی ایک کلاس کا انتخاب کرتے ہیں تو آج اسی طرح ہی کی ایک کلاس ہے جس میں کچھ اہم اور کارآمد باتیں جو بیان ہو جائیں گی اور اس کے ضمن میں بہت ساری اور چیزیں بھی آ جائیں گی جو عام طور پر عمومی زندگی میں بیان نہیں ہو پاتی. اس میں فقہی مسائل بھی آئیں گے, اس میں کچھ تاریخ کی باتیں بھی آئیں گی, اس میں کوئی عقائد کی باتیں بھی آئیں گی, کچھ شیعت پہ اعتراضات کے حوالے سے بہت سی باتیں آئیں گی, کچھ شیعت کے کچھ اندرونی معاملات کا بھی تذکرہ آئے گا. تو ایک مکس پلیٹ, ایک کشکول جسے کہا جائے, اس طرح کی کلاس عام طور پر ہماری ہوتی ہیں. تو آج اسی سلسلے کی ایک کڑی آگے بڑھ رہی ہے. ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہی ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا بہتر ہے یا مستحب ہے, بائیں ہاتھ میں کیا انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے؟ کیونکہ شادیوں کے سلسلے میں جو بھی یا انگیجمنٹ رنگز ہوتی ہیں یا شادی کی جو انگوٹھی ہوتی ہے وہ عام طور پر خواتین بائیں ہاتھ میں پہنتی ہیں, تو کیا یہ عمل مکروہ تو نہیں ہے, ناپسندیدہ تو نہیں ہے اسلام میں؟ تو اس طرح کی بہت سی باتیں اس کے اندر آتی ہیں. تو آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی جائے کہ ویسے تو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ شیعت کا ایک شعار ہے, اور ہمارے زیادہ تر مجتہدین اور مراجع نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا استحباب ذکر کیا ہے. البتہ براہ راست صریح الفاظ میں کراہیت کو ذکر نہیں کیا ہے, کیونکہ مکروہ قرار دینے میں بھی اکثر علماء کے نزدیک بڑی مضبوط دلیل چاہیے ہوتی. ویسے تو التسامح فی ادلت السنن کا قاعدہ عام طور پر مجتہدین مانتے ہیں جو مستحبات و مکروہات کے دلائل میں چلتا ہے, لیکن بہرحال کچھ علماء کا نظریہ کہ نہیں, مستحب اور مکروہ کے لیے بھی ذرا معتبر دلیل ہونی چاہیے. آیت اللہ فاضل لنکرانی سے بھی یہ بات اور یہی سوال پوچھا گیا تو ان کی طرف سے بھی یہی جواب آیا کہ دائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے, بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے, اور دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی بھی پہنی جا سکتی ہے, اور کوئی کراہیت کا ذکر نہیں کیا گیا. تو بہرحال اکثر علماء نے جو بائیں ہاتھ میں کسی جگہ اگر کراہیت کا ذکر کیا بھی ہے تو وہ فقط اس طور پر ہے کہ دائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی نہ پہنی جائے اور فقط بائیں ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی جائے, جس کے لیے روایت میں ملتا بھی ہے کہ معاویہ نے سب سے پہلے سلسلے کو شروع کیا تھا بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کو, اور اہل سنت علماء نے تشبہ روافض کی وجہ سے اس کو رائج کیا کہ شیعہ دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں تو ہم بائیں ہاتھ میں پہنیں گے تاکہ شیعوں سے مشابہت نہ ہونے پائے. تو یہی وجہ ہے کہ کچھ تصاویر ایسی ہیں جس میں آیت اللہ خوی مرحوم فیروزی کی انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے, اور اگر ہم ویسے دیکھیں تو رہبر معظم ان کی بھی اگر آپ کو ہاتھ نظر آ رہا ہے تو بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ویسے تو شریعت اس سے کوئی ویسے ثابت نہیں ہوتی ہے کہ اگر مرجے نے کوئی کام کیا ہو تو وہ, لیکن یہ کہ بہرحال اتنے اعلیٰ معیارات کے اوپر فائز ہوتی ہیں ہمارے مرجے کہ بہرحال مستحبات اور مکروہات کی بھی پابندی ہوتی ہے، اگر کراہیت ہوتی تو بائیں ہاتھ میں عام طور پہ پہنے نہ نظر آتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس میں بھی دیکھیں، بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے امام خمینی کی جو تصاویر ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی ظاہر یہی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ فتاووں کے اندر بھی ذکر نہیں ہوا کہ بائیں ہاتھ میں پہننا مکروہ ہو، اور علماء کا طریقہ کار بھی یہی چیز کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک تصویر میں اور آپ دیکھیے، اس میں تو ہم کچھ خاص بات بھی اس کے اندر ایک ڈسکس کریں گے۔ اوپر نہیں جا رہی تصویر، چلیے۔ اس میں بھی جو سب سے ایکسٹریم رائٹ پہ جو عالم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تینوں امام خمینی کے پوتے ہیں۔ لیفٹ پر جو ہیں یہ حسن خمینی ہیں، یہ یاسر خمینی ہیں، اور یہ سید علی خمینی ہیں۔ یہ تینوں احمد خمینی کے بیٹے ہیں۔ یہ جو حسن خمینی ہیں ان کی تو شادی بروجردی خاندان میں ہوئی ہے، یاسر خمینی جو درمیان میں ہیں ان کی شادی صدر خاندان میں ہوئی ہے، اور یہ جو پوتے ہیں سید علی خمینی ان کی شادی، یعنی امام خمینی کے جو سگے پوتے ہیں ان کی شادی آیت اللہ سیستانی کی نواسی سے ہوئی۔ یعنی اس لحاظ سے بھی یہ معلوم چل جائے کہ بہرحال جو بہت سارے اس طرح کے تاثرات دیے جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے مہاراج ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ خاندانی رشتے آپس میں جو ہے وہ قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ امام خمینی کے سگے پوتے ہیں، ان کی شادی آیت اللہ سیستانی کی بالکل سگی نواسی سے ہوئی ہے۔ تو بہرحال، اور یہ بیچ میں جو یاسر خمینی بیٹھے ہوئے ہیں، باقاعدہ امام خمینی نے خط بھی لکھا تھا احمد خمینی کو جب یاسر پیدا ہوئے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کا نام یاسر رکھا ہے۔ اس زمانے اصل میں یاسر عرفات بڑے پاپولر ہوا کرتا تھا فلسطین میں، تو امام خمینی نے ایک لحاظ سے سرزنش کی تھی کہ کسی سے متاثر ہو کہ اگر تم نے یہ نام رکھا ہے تو یہ مناسب کام نہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ان کی نگاہ ہوتی تھی۔ تو بہرحال اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی کے جو یہ احمد خمینی ہے جن کے تینوں بیٹے تھے اس سے پہلے رہبر معظم کے ساتھ، اور یہ جو بالکل درمیان میں ہیں، یہ جو بالکل دریہ، یہ آغا شہرستانی ہے جو آیت اللہ سیستانی کے داماد ہیں، جن کی بیٹی سے ہی امام خمینی کے پوتے کی شادی ہوئی، اور یہ خود ایران میں ہیں اور آیت اللہ سیستانی کے وکیل خاص ہیں وہاں پر۔ تو اچھا، اسی طریقے سے امام خمینی، آیت اللہ سیستانی کے بھی دو داماد ہیں۔ بہرحال یہ میں ضمناً بیچ میں بات آ گئی، ہم نے انگوٹھی سے بات شروع کی تھی لیکن تصاویر ایسی آ گئیں کہ اس کے اندر یہ تعارف بھی کروا دیا جائے۔ تو دو داماد ہیں، ایک تو یہی ہیں اور ایک مرتضیٰ کشمیری ہیں جو کہ پاکستانی ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے ایک داماد پاکستانی، کچھ عرصے پہلے پاکستان آئے بھی تھے وہ، اور بلکہ اکثر و بیشتر آ چکے ہیں۔ پھر دبئی میں رہائش ہو گئی تھی، پھر کچھ حالات ایسے خراب ہوئے کہ وہاں سے وہ دوبارہ تشریف لے جا چکے ہیں کسی اور جگہ۔ اور یہ جو نکاح بھی پڑھا گیا تھا، یہ 2008 میں خود آیت اللہ سیستانی نے لڑکے اور لڑکی دونوں والوں کی طرف سے نجف اشرف میں نکاح پڑھوایا تھا، جس وقت آیت اللہ جو سیستانی کے اس لحاظ سے جو ایک داماد ہوئے یہ ان کی نواسی کے شوہر، اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی تقریباً، ظاہر ہے کہ 2-3 سال ہو گئے، اب تقریباً 21-22 سال ان کی عمر ہے۔ اور یہ وہی علی خمینی ہیں کہ جب یہ بالکل چھوٹے تھے، یہ تصاویر کچھ آپ نے دیکھی ہوں گی امام خمینی کے ساتھ، یہی ہیں سید علی خمینی جب یہ چھوٹے ہوا کرتے تھے، یہ بھی انہیں کی تصویر ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے اب ظاہر ہے کہ یہ موجودہ ایک تصویر ہے ان کی۔ دوسرے امام خمینی کے ایک بیٹے اور تھے جو مصطفیٰ خمینی تھے، ان کی اولادوں میں سے حسین خمینی جو ہیں یہ ماشاءاللہ حیات ہیں، کیونکہ مصطفیٰ خمینی تو شہید ہو گئے تھے۔ اور امام خمینی کی ایک بیٹی ہیں ڈاکٹر زہرا مصطفیٰ بھی خمینی، اس وقت 70 سال کی ان کی عمر ہے، 1940 کی پیدائش تھی اور اس وقت تہران یونیورسٹی میں فلسفے کی پروفیسر ہیں اور پی ایچ ڈی ان فلسفی. ایک یہ بھی بات آپ دیکھیں کہ بہرحال ہمارے علماء کی سیرت میں بھی ہے کہ اپنی اولادوں کو اور اولادوں کی اولادیں تک دیکھیں علم کا ایک سلسلہ کیسا جاری و ساری رہتا ہے کہ جو اگر علم دین کی لائن میں ہے تو اس کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں پوتے اور نواسے اور سب, اور اگر کوئی دنیاوی علم کی لائن میں بھی ہے تو یہ نہیں کہ ہمارے ملکوں کی طریقے سے کہ اگر تھوڑا سا بھی پیسہ آ جائے یا باپ کسی بلند مقام پر فائز ہو جائے تو اولادوں کو کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پڑھنے لکھنے کی. نہیں, پی ایچ ڈی ان فلسفی کیا زہرا مصطفی خمینی نے اور آج کل تہران یونیورسٹی میں پروفیسر. تو بہرحال بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دونوں ہاتھوں میں بھی پہنی جا سکتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ یہی والا جو ہو, لیکن کراہیت کو صرف آپ کو ختم کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام زیادہ تر علماء نے اس کو مکروہ قرار نہیں دیا. ہاں, عقیق بھی پہن سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آیت اللہ صافیہ گل پائے گانی بہتر تو یہی ہے کہ دائیں ہاتھ کے اندر ہی پہنی جائے کیونکہ مستحب قرار دیا گیا, تو انسان کو جب ایک ایک نیکی میدان قیامت میں ضرورت اس کی ہوگی تو پھر وہ کیوں ان مواقع کو کھوئے. تو بہرحال ایک بیچ میں ایک سوال تھا تو اس سے ضمن میں ہم نے بہت ساری اس طرح کی کچھ تاریخی چیزیں بھی آ گئیں تو آپ کے سامنے یہ چیز بھی آ ہو گئی. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور سوال یہ تھا اور یہ والا سوال بہرحال آیت اللہ حسن زادہ عاملی سے بھی پوچھا گیا. آیت اللہ حسن زادہ عاملی آج کل عرفا میں ان کا شمار ہوتا ہے اور جب آیت اللہ بیجت تھے اس وقت بھی, لیکن ان کی شخصیت بہت زیادہ ابھر کر آ گئی تھی سامنے. تو بہرحال آیت اللہ حسن زادہ عاملی بہرحال جوانی سے آیت اللہ حسن زادہ عاملی جو ہے علم دین اور عرفانیات اس میں قدم راہ پہ جو ہے آگے مسلسل بڑھاتے رہے. ان سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم اپنے علم اور عقل کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. دیکھیے, علم کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے دینی طالب علموں کو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ علم کو سہارا دینے کے لیے اگر ایک من بھی آپ علم حاصل کر رہی ہیں نا تو اس کی سپورٹ میں کم سے کم 10 من عقل چاہیے ہوتی ہے اس علم, تاکہ آپ صحیح طور پر اس علم سے استفادہ کر سکیں. ورنہ تو ایٹم بنانے والوں اور ایٹم بم گرانے والوں کے پاس بھی بہت علم تھا لیکن ان کے پاس شاید عقل نہیں تھی, بلکہ یقیناً عقل نہیں تھی, ورنہ انسانیت کے خلاف اتنا بڑا کام نہ کرتے. تو بہرحال ان سے یہ پوچھا گیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہمیں بتائیے کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہماری عقل میں بھی اضافہ ہو. تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ایک بہت اچھا ایک طریقہ بتایا, یہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے. انہوں نے ویسے تو دیکھیے, عقل مندی کی بنیاد جو ہے نا اصل میں خدا کا خوف ہے, جو جتنا زیادہ خدا کا خوف رکھے گا وہ اتنا ہی زیادہ عقل مند شمار ہوگا. یہ ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بھی. تو آیت اللہ نے بتایا کہ اگر ایک کام ایسا ہے کہ اگر 40 روز تک اس کو روز کر لیا جائے اور وہ ایک دعا ہے, یا حیو یا قیومو یا لا الہ الا انت, کم سے کم 40 روز تک کثرت کے ساتھ اگر اس ذکر کو پڑھا جائے تو اس سے انسان کے علم میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے اور عقل میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. عقل مند ہونا ایک اتنی اہم ترین چیز ہے, پوری دین کا مدار جو ہے وہ عقل کے اوپر آ جاتا ہے. تو ہم اپنی عقل کو کیسے بڑھائیں؟ علم تو ہو سکتا ہے کہ مختلف کتابیں پڑھنے سے حاصل ہو جائے لیکن انسان ذرا دوسری طرف تباہی اور بربادی کی طرف بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یا حیو یا قیومو یا لا الہ الا انت, کم سے کم 40 روز تک اس ذکر پہ مداومت کی جائے اور کثرت سے اس ذکر کو پڑھا جائے تو بہت زیادہ علم حاصل ہوگا اس کو اور اس کی عقل میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. تو ایک تو یہ کارآمد چیز تھی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس, کیونکہ ہمارے مختلف چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان آتھینٹک ذرائع سے آتی ہیں. ابھی اوپر ہی میں کوئی جنتری وغیرہ دیکھ رہا تھا, اس میں ایک عجیب و غریب ایک بلکہ ایک استخارے کا نام ہی تھا استخارے عجیب, کہ قبرستان جائیے اور کسی متقی کی قبر کے اوپر مثلا انگلی لگا کر اور جو یہ کیجئے اور اس دوران جب تک یہ عمل کرتے رہیں گے 11 روز تک کوئی ریس میں یا پتہ نہیں کون سی گھڑ دوڑ وغیرہ اس کے اندر حصہ نہ لیں, پتہ نہیں ایسی اختراعات اپنی طرف سے جو نہ کسی روایت میں ذکر ہوئی ہیں نہ کسی معتبر کسی ذریعے سے آئی ہیں، بس بس اسی طریقے سے چیزیں شائع کی جاتی ہیں. تو بہرحال علماء اور مراجع ایک اوتھینٹک چیز ہوتی ہے، ان کے احادیث کے اعتبار اور اس کے اوپر بھی ان کی نگاہ ہوتی ہے، تو وہ جو بتاتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا اوتھینٹک ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں یقین کے ساتھ. اچھا، اسی طریقے سے ویسے تو ایک سوال یہ بھی تھا، لیکن اس پہ ہماری وہ جو کتاب بھی کے سلسلے میں آ چکی ہے، دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل، اس کے اندر بہت ساری چیزیں خود علماء کے حوالے سے ذکر ہو چکی ہیں، لیکن رزق کی تنگی کے حوالے سے کچھ اعمال ایسے ہیں، بلکہ 9 اعمال ایسے ہیں جو آیت اللہ سیستانی نے خود بتائے رزق کی تنگی کے حوالے سے، تو وہ ہم آپ کی خدمت میں ابھی پیش کر دیتے ہیں کہ وہ اعمال رزق کون سے ہیں. تو پہلا عمل تو آیت اللہ سیستانی نے اپنے استفتاء میں یہ بتایا کہ فجر کے بعد سورج نکلنے تک تعقیبات میں مشغول رہنا خود رزق میں بے پناہ اضافہ کرتا. فجر کے بعد سے لے کر اور سورج نکلنے تک تعقیبات میں مشغول رہنا. ہمارے ہاں تو عام طور پر ہوتا ہی ہے جس طرح کا لائف سٹائل ہے کہ بہت مشکل اٹھتے ہیں، کیونکہ رات کو دیر سے سویا جاتا ہے، بہت مشکل اٹھا جاتا ہے، اس کے بعد فوراً ہی بغیر کسی تعقیبات کے پڑے ایک دم سے بستر پہ گر کے سویا جاتا ہے. تو اس میں دیکھیں کتنا بڑا ایک موقع ہم ہاتھ سے گوا دیتے ہیں رزق کے حوالے سے، فجر کے بعد سے لے کر اور سورج نکلنے تک تعقیبات میں مشغول رہنا. پھر ایک اس کے بعد آقا سیستانی نے ایک دعا ذکر کی ہے، نہیں اس میں ہاں ایک بات اور بتا دی جائے آپ کے لیے، ویسے تو سورہ واقعہ بھی اس سلسلے میں ہے، یہ آقا سیستانی نے خود بھی ذکر کی ہے، اور یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بھی ذکر کی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک یہ اس سلسلے میں فرمایا کہ سورہ واقعہ کا ایک دوسرا نام ہے سورہ غنی. آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے کہا کہ سورہ غنی پڑھی جائے، علم میں بھی اور عقل میں اضافے کے لیے بھی، فقط عام روزیوں میں اضافے کے لیے بھی نہیں ہے کہ بس ہم صرف مال و دولت کے لیے سورہ واقعہ پڑھیں، نہیں، علم میں اضافے کے لیے اور عقل میں اضافے کے لیے بھی کہا کہ سورہ غنی پڑھیں، جو کہ سورہ واقعہ ہی کا دوسرا نام. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے کسی بھی اور چیز میں تونگری آنے سے پہلے خود علم کے اندر تونگری آ جاتی، یعنی ابھی چاہے مال و دولت کی فی الحال ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد آئے، لیکن فوری طور پر ہی کسی اور چیز کے تونگری میں آنے سے پہلے ہی خود علم اور عقل کے اندر تونگری آ چکی ہوتی، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. لیکن بہرحال جو چیزیں آقا سیستانی نے بتائی ہیں، تو ایک تو وہی فجر کے بعد سورج کے نکلنے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں تعقیبات میں مشغول رہنا، اور دوسری ایک دعا ہے جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے، آقا سیستانی نے اس کا بھی الگ سے تذکرہ کیا ہے، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک الواسع فإنک ذو الفضل العظیم، اور یہ مشہور ترین بھی ہے، شاید مفاتی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی. بہرحال یہ ایک دعا ہے الگ سے جو رزق کے سلسلے میں خود آقا سیستانی نے ذکر کی. اس کے علاوہ خود سورہ ایک تو یہی سورہ واقعہ تو ابھی آپ نے سنی لیا، اس کے علاوہ ہر جمعے کو آقا سیستانی فرماتے سورہ صافات کا پڑھنا، یہ رزق میں بے پناہ اضافہ کرواتا ہے، ہر جمعے کو سورہ صافات پڑھنا. لوگ کیونکہ آج کل بہت اس سلسلے میں پریشان ہیں، آپ ایام اظہر شروع ہونے وہاں ہونے والے ہیں، آپ میں سے اکثر خواتین مجالس بھی پڑھیں گی، تو باقاعدہ آقا سیستانی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، علماء اور مراجع کے لحاظ سے بہت سی باتیں آپ مجالس میں ذکر کریں، لوگ بڑے پریشان ہیں، ان کے مسئلوں کو حل ہونا چاہیے. سورہ صافات اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ روزے جمعہ ناخن، اور مردوں کے اعتبار سے بھی ایک حکم ہے کہ مثلا اپنی مونچھوں کے بال وغیرہ کاٹنا، اس سے بھی خود یعنی روزے جمعہ ناخن کاٹنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور آقا سیستانی ایک اور چیز فرماتے ہیں کہ ہر نماز شب جو آپ پڑھ رہی ہیں اس کے جب سجدے میں آپ جائیں، نماز شب کے سجدے میں، کہ جو بھی کئی سجدوں میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس دعا کو پڑھنا کہ جو آپ کے سامنے ہے، یا خیر و مدعوبن سے لے کر اور انکا علی کل شئین قدیر تک، یا آپ لوگ چاہے تو اس کو جلدی جلدی لکھ لیں، ورنہ آپ کو الگ سے بھی اتنا اگر وقت نہیں بھی ہوا تو ہم اس کے پرنٹ آؤٹ آپ کو بعد میں دے دیں گے، کیونکہ یہ ذرا لمبی دعا ہے، لکھنے میں کافی وقت آپ کو لگ جائے گا. جی ہاں یہ ضرور آپ لوگ لکھ لیجئے گا. نماز شب کے سجدے میں پڑھنی, جی ہاں, اس میں کوئی اور بھی لے کے اس طرح سے کھڑا ہو جائے, یعنی آپ کو پڑھواتا رہے, آپ کسی سے کہہ دیں کہ بھائی آپ مجھے پڑھوا دیں, تو آپ سجدے میں پڑھتی رہیں اس کو. اچھا اس جی اس میں آگے بھی ہمیں بڑھنا ہے بہت تیز رفتاری کے ساتھ. آپ لوگ اس میں بہت سارے سوالات نہیں, نماز شب کے بس سجدے میں کسی بھی ایک شخص سے کہہ دیں کہ وہ آپ کو پڑھوا دے اور آپ پڑھتی رہیے. اچھا پھر اس کے بعد ہے خود آغا سیستانی نے بات فرمائی کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا, کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کیونکہ روایت میں یہ چیز آئی ہے کہ اہل و عیال کے ساتھ بدخلقی کے ساتھ پیش آنا اس سے رزق گھٹتا ہے, تو اس کا اگر الٹا کر لیا جائے تو اہل و عیال کے ساتھ خوش خلقی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو طلب رزق کے لیے پڑھی جاتی ہے اور مفاتی کے حاشیے میں اس کا تذکرہ ہے وہ بھی بہت مفید ہے. مفاتی الجنان میں طلب رزق کے سلسلے کی جو دعائیں ہیں, جو نمازیں, اس کے اندر آپ دیکھیے مفاتی کے حاشیے میں طلب رزق کے سلسلے کی نماز, وہ آپ خود جا کے ڈھونڈ لیجئے گا, یا آپ سیستانی نے اس کو ذکر کیا. اور ایک دعا اور ہے, یہ بھی آپ کو الگ سے ہم دے دیں گے, یا رازق المقلین و یا راحم المساکین والی دعا, اکفینی ہمانی تک جو ہے, کہ اگر چاہیں تو ابھی اس کو فوراً جلدی جلدی لکھ لیں, ورنہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی اس کو روزانہ پڑھنا, ایک دعا ہے کہ جو روزانہ اگر پڑھی جائے تو یہ بہت زیادہ اہم اور مجرب ہے رزق کے سلسلے میں. تو جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے یہ کچھ اعمال ہیں خصوصی طور پر جو آپ سیستانی نے اپنے کس ہفتہ میں ذکر کی. یا رازق المقلین و یا راحم المساکین و یا ولی المؤمنین و یا ذل قوۃ المتین صلی علی محمد و آل بیتہ ورزقنی و عافنی و اکفنی ما اہمنی, یہ ایک دعا ہو گئی. اچھا اب دیکھیں ان دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے. آغا سیستانی سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ دعا کی قبولیت کی کیا شرطیں, دعا کی قبولیت کی, کہ آیت اللہ سیستانی نے بڑا ایک عجیب جواب دیا. فرماتے ہیں کہ وہ قبولیت جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے کسی شرط کی کوئی ضرورت نہیں. وہ قبولیت جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے کسی شرط کی کوئی ضرورت نہیں. خدا ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اہل معرفت کے لیے یہی کافی. اور یہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے استفتہ میں ذکر کیا, اگر انسان دعا کرنے کی لذت کو درک کر لے تو اس کو اس بات کے بعد دعا کے قبول ہونے کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی کہ میری دعا قبول بھی ہو رہی ہے قبول نہیں ہو رہی. یعنی فرماتے ہیں کہ انسان دعا کی لذت کو درک کر لے تو اس کے بعد اسے کسی حاجت کے قبول ہونے کی کوئی پرواہ باقی نہیں رہے گی کہ میری حاجت پوری ہو رہی ہے یا نہیں پوری ہو رہی. تو بہرحال یہ ایک بڑی اہم بات ہے. تو دعاؤں کے سلسلے میں بھی یہ ایک تو عمر اور عقل کے اعتبار سے بھی باتیں آ گئیں, اور رزق کے اعتبار سے بھی آیت اللہ سیستانی نے جو عمل اور دعائیں بتائیں ان کا بھی تذکرہ ہو گیا. اچھا اب ایک سوال ایک اور بھی تھا اور اس کو بہرحال علماء نے اپنی کتابوں میں الگ سے بھی کافی ڈسکس کیا کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے اسلامی مہینے ان کے یہ نام کیوں ہیں, مثلا ربیع الاول سے کیا مراد ہوتی ہے, جمادی الاول کے معنی کیا ہیں, جمادی الثانی کیا چیز ہوتی ہے, رجب کیا چیز ہوتی ہے, اس کے لفظی اعتبار سے کیا معنی ہیں, کیا ہوتا ہے اس کے اندر. تو بعض اوقات دماغ میں آتا ہے نا کہ سفر ہے, سفر کے معنی کیا ہیں. تو بہرحال اچھا سوال تھا تو ہم نے کہا کہ اس پہ پورا تھوڑا سا اس موضوع پہ تو کچھ گفتگو ہو جائے. دیکھیے زمانے جاہلیت جو تھا اس میں کچھ چار مہینے ایسے تھے کہ جن کا بڑا احترام کیا جاتا تھا, محرم, سفر, ذیقعدہ اور ذیلحج. اس میں جنگیں بالکل نہیں ہوتی تھیں, اس میں لڑائیاں بالکل بند ہو جاتی تھیں, اور یہ حکم حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. ایسا نہیں کہ یعنی عربوں میں اور جاہل اور کافر معاشرے کے اندر بھی یہ چیز کیسے تھی, ان مہینوں کا احترام کیسے تھا, یہ حضرت ابراہیم کے حکم کی شریعت سے چلا آ رہا تھا. یعنی اگرچہ وہ کافر تھے, مشرک تھے, بت پرست تھے, لیکن بہرحال وہ ان مہینوں کا پھر بھی بڑا احترام کرتے تھے. حضرت ابراہیم نے حکم اس وجہ سے دیا تھا تاکہ لوگوں کو جنگ سے نکال کر امنیت کی طرف راغب کیا جائے، کیونکہ چار مہینے کا اچھا خاصا ایک لمبا پیریڈ اس طرح کا آ جاتا ہے کہ جس میں انسان اگر جنگ و جدال سے دور ہو جائے، اور اسی میں عرب اکثر جو ہے عبادت اور اطاعت کی طرف بھی مائل ہو جاتے تھے، اور چار ماہ تک جنگ نہ کر کے ان کی رگے جنگجوئی کو تاکہ ضعیف کر دیا جائے، یہ ایک حکمت تھی سکوم کے اندر. تو اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جن جگہوں کے اوپر بھی باطل کو اپنی کوئی کارگزاری کرنا ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر کوئی ترقی ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ وہاں کے لوگ اقتصادی طور پر مضبوط ہوں، وہاں کسی نہ کسی جنگ کو مسلط کر دیا جاتا ہے. باطل کی ہمیشہ سے پالیسی رہی امن و امان کا خراب کر دینا، چاہے ملک کے اندر بدامنی کی فضا پیدا ہو جائے جیسے ہمارا پاکستان کی اس وقت حالت ہوئی ہوئی ہے. تو یہ باطل کی پوری سازش کے تحت اس طرح سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے ہمیشہ سے، کہ ہمیشہ سے جنگوں کے اندر الجھا کے رکھا جاتا ہے. پیغمبر اسلام کو دیکھیں کہ ہم کتنی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مسلسل جنگوں میں الجھا کے رکھا گیا پیغمبر کو، کتنے غزوے اور کتنے سرے ہوئے پیغمبر کے اس دور میں. اور یہ تو خود میدان احد ہے، اور وہ والا ٹیلہ ہے کہ جس پر پیغمبر نے خود تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، تیر اندازوں والا جو ٹیلہ کہا جاتا ہے. تو بڑے اس کی ہم جب انشاءاللہ جب حج کی کلاسز ہوں گی اور اس میں زیارات کا ذکر کریں گے تو اس وقت ان چیزوں کا بھی تذکرہ آئے گا. تو رسول کے ساتھ اس طرح سے پیغمبر اسلام کی پوری زندگی جنگ و جدال کے اندر باطل ہمیشہ سے مسلط کر کے رکھتا ہے یہ سب چیزیں. اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگوں میں رکھا گیا، خود جنگ صفین، آپ حیران ہوں گی کہ جنگ صفین کتنے دن چلی، ڈیڑھ سال تقریباً جنگ صفین چلی ہے، ڈیڑھ سال. تو اس لحاظ سے، اور اس کے بعد جنگ خیبر واقع ہوئی، خیبر کا قلعہ آپ کے سامنے جس کے اب آثار ہیں، اب تو وہاں پہ ایک ممنوع زیارت کے طور پر ہے، سعودی عرب میں جانے نہیں دیا جاتا خیبر کے قلعے کی طرف، اور حاجی جو بھی جاتے ہیں ان کے لیے ایک ممنوع زیارت ہے. تو لیکن بہرحال خیبر کا قلعہ، جنگ خیبر اور مختلف جنگوں کے اندر امیر المومنین کو اس طرح سے الجھا کر رکھا گیا، یہ بھی باطل کی ایک پالیسی تھی. اسی طریقے سے ایران عراق جنگ، جب دیکھا کہ انقلاب اسلامی یہاں پر آ گیا، ایک مسلط کر دی گئی ان کے اوپر جنگ، جسے ایران ریڈیو اور ٹی وی ہمیشہ سے مسلط کردہ جنگ کہتا آ رہا ہے. تو بہرحال کسی بھی جگہ کو کمر توڑنے کے لیے ہمیشہ سے باطل ایسا کام کیا کرتا ہے. تو عراق جنگ کے اندر تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ طرفین کے یہاں سے شہید ہوئے اور وہاں سے مارے گئے. تو بہرحال ملا کے 10 لاکھ لوگ بھی کم نہیں ہوتے، لیکن یہ کیوں؟ تاکہ جو ہے اس کی ایک اقتصادی کمر کو ایران کی توڑا جائے اور وہاں پہ کوئی ترقی نہ ہو سکے. لیکن اس کے بعد دیکھا کہ آپ نے، بہرحال وہ قوم کیونکہ اپنے اس کے اوپر چلتی ہے رہبروں کے فرامین پر، تو اس طرح سے انہوں نے ترقی بھی کی. اسی طریقے سے ویتنام کی جنگ، 20 سال ویتنام کی جنگ چلی، اس کے بعد پھر امریکہ بہرحال وہاں سے جو ہے وہ فرار اختیار کر گیا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ سے باطل کی یہ پالیسی رہی. تو بہرحال اس کو توڑنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے وہ جنگ مسلط کی جاتی تھیں. تو حضرت ابراہیم نے باقاعدہ ان چار مہینوں کے اندر اس کو منع کیا گیا. اچھا اس کے بعد، اچھا اس میں سب سے پہلا مہینہ آتا ہے مثلا محرم کا مہینہ. محرم کے معنی خود ہیں منع، فوربیڈن، یعنی جو ممنوع چیز ہوتی، وہ مہینہ جس میں تمام غیر قانونی کام ایک لحاظ سے عربوں میں بھی حرام سمجھے جاتے تھے، خاص طور پر خون بہانا تو بالکل حرام سمجھا جاتا تھا. اب دیکھا جائے تو آج کا دور کتنا زمانے جاہلیت کے دور سے بدتر ہے، کہ اسی محرم کے مہینے میں صاحبان ایمان کا خون بہایا جاتا ہے. کم سے کم وہ شاید وہ کافر جو اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے اور جنگیں نہیں کیا کرتے تھے، آج کے مسلمان ان کافروں سے بھی بدتر، کہ اسی میں صاحبان ایمان کا اس محرم کے مہینے میں خون بہایا جاتا ہے. تو بہرحال محرم، اچھا پھر اس کے ساتھ آتا ہے محرم الحرام، وہ جو حرام کا لفظ اس کے بعد آ رہا ہے وہ احترام کے معنوں میں، احترام والا یعنی مہینہ. اس کے بعد آتا ہے سفر. اچھا محرم اور سفر کو ملا کر سفران کہتے ہیں، سفران. اچھا ذی کے بعد یعنی ذی کو گزرنے کے بعد محرم اور سفر میں، اس زمانے میں خانہ خدا حاجیوں سے خالی ہو جاتا تھا. محرم ابتدا ہو جاتی تھی اور سفر میں ان دونوں مہینے جن کو ملا کے سفران کہا جاتا ہے. سفر یعنی ایک لحاظ سے اس کو کہا جائے خالی یا اردو میں جس طرح سے ہم کہتے ہیں سفر. تو حاجیوں سے خالی ہو جاتا تھا اس وجہ سے اس کا نام سفر رکھا گیا محرم میں بھی اور اس کے بعد سفر میں تو حاجی اور بہت زیادہ جو ہے کم ہو جاتے تھے, سبھی لوگ تقریباً وہاں سے چلے جاتے تھے, تو اس وجہ سے اس کا نام یہ پڑ گیا تھا. اسی میں ہی مہینے میں آپ اگر وہ دیکھیں حضرت سکینہ کی شہادت ہوئی ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے علاوہ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہے, شہادت حضرت زینب ہے, پیغمبر اسلام کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے, امام حسن کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. تو بہرحال سفر کا مہینہ ایک اس لحاظ سے وفاتوں اور شہادتوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. اسی اس کے بعد آتا ہے ربیع الاول. ربی کہتے ہیں بہار کو, بہار کا پہلا مہینہ ربیع الاول, یعنی بہار کا جس زمانے میں نام پڑا تھا اس زمانے میں بہار کا موسم چل رہا تھا. تو بہرحال اس ربیع الاول کا مہینہ آپ کو پتہ ہی کہ بہرحال پیغمبر اسلام کی پیدائش کا مہینہ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ ہمارے چھٹے امام امام ساجد کی پیدائش کا مہینہ ہے, اور پیغمبر کا مکے سے مدینہ ہجرت یہ جو رستہ ہے, یعنی اگر ہم یہاں سے اور آگے کی طرف جو فلیٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی طرف چلیں ان بلڈنگز کی طرف, تو پیغمبر اسی رستے سے چل کر اور اس کے بالکل پیچھے مسجد الحرام جہاں ساری حاجی رخ کر کے جا رہے ہیں, یہ پیغمبر کے جانے کی جگہ ہے جہاں مکے سے مدینہ جب ہجرت کی تھی, اور بالکل پیچھے ان کی پیٹھ کی طرف مسجد الحرام اور خانہ کعبہ. اور اس کے اندر تو شاید یہ کرسر ہاں آ رہا ہے یا نہیں, ہاں یہ آ رہا ہے. یہ جو جگہ ہے یہاں پر ایک زمانے میں حضرت ابوبکر کا گھر ہوا کرتا تھا, اور پیغمبر جب یہاں سے سامنے سے گزر رہے تھے تو حضرت ابوبکر نے یہاں سے جھانک کر دیکھا اور پھر پیغمبر کے ساتھ ہو لیے تھے. وہ پھر ایک تفصیلی واقعہ ہے جو انشاءاللہ ہم جب حج کی کلاسز ہوں گی تو اس میں ذکر کریں گے. آج کل تو خیر یہاں پر پہلے ایک دھوبی گھاٹ ہوا کرتا تھا اس جگہ پر, اور اس کے بعد آج کل یہاں پر ایک کیسٹ کی دکان ہے جس کا نام ہونین ہے, اور یہاں سے پیغمبر, بہرحال یہ پیغمبر کی ہجرت کی جگہ ہے. پیغمبر بڑے راستوں سے ہوتے ہوئے, یہ پیغمبر کی ہجرت کا راستہ ہے, اس کا اوپر سے ایک ویو ہے کہ پیغمبر کتنی مشکلات سے یہاں سے ہوتے ہوئے, اور سیدھا سیدھا راستہ نہیں تھا, دیکھیں کہ بالکل کتنے پیچو خم تھے اس راستے کے اندر, کہاں سے ہوتے پھر یہاں پر مدینہ پہنچے تھے. تو بہرحال مکے سے مدینہ ہجرت بھی ہوئی ہے, اور اسی مہینے میں پیغمبر کے جو فرزند ہیں ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم ان کا انتقال بھی, جن کی قبر جنت البقیع میں ہے, ان کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا تھا. اس کے علاوہ بہرحال گیارہویں امام کی شہادت بھی ہے, عید زہرا نور اویلیبل کو وہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے, حضرت ابو طالب کی وفات بھی اسی مہینے کی. تو بہرحال ربیع الاول, ربیع معنی بہار, یعنی بہار کا پہلا مہینہ. اچھا اسی طریقے سے اس کے بعد آتا ہے ربیع الثانی. ربیع الثانی یعنی بہار کا دوسرا مہینہ. اس میں بس گیارہویں امام کی ہماری ولادت ہے اس مہینے کے اندر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد آتا ہے جمادی الاول. جمادہ کہتے ہیں اصل میں خشک اور جامد چیز کو, اور یہ گرمیوں کا پہلا مہینہ ہے. جمادی الاول یعنی گرمیوں کا اور خشکی کا پہلا مہینہ. اچھا ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام کی حضرت خدیجہ سے جو شادی ہوئی تھی ام المومنین سے, وہ اسی مہینے میں ہوئی. اور یہ جہاں پہ یہ پول لگا ہوا ہے, یہ سامنے مسجد الحرام ہے, اور یہ جو پول سامنے ہے یہاں پر حضرت خدیجہ کے ساتھ پیغمبر اسلام 30 سال تقریباً اس گھر کے اندر رہے, اور اسی گھر میں ہی, اب تو خیر یہ گھر نہیں, یہ تو پیچھے ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں, جہاں پر ایک کھمبا ہے یہاں پر گھر ہوا کرتا تھا پیغمبر کا, جہاں پہ حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے, اور اسی گھر میں ہی شہزادی کی ولادت بھی ہوئی. جی ہاں گھر ختم ہو چکا, اب تو یہاں پہ پول ہے اور سامنے ٹوائلٹ ہیں اس کے. اچھا یہ صفا مروہ کا ایریا ہے سامنے آپ کے, باب السلام جس کو کہا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر اسی مہینے میں حضرت عبد المطلب کی وفات بھی ہے, اور چوتھے امام کی خیر ولادت ہے, اور ایک روایت کے مطابق حضرت زہرہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. اس کے بعد آتا ہے جمادی الثانی، گرمیوں کا یہ دوسرا مہینہ ہے جمادی الثانی، اور ایک روایت کے مطابق اس میں حضرت زہرا کی ولادت ہوئی. پیغمبر اسلام کا جب وہ گھر موجود تھا تو یہ پیغمبر اسلام کا بس اتنا چھوٹا کمرہ تھا جو آپ کے سامنے، اور یہ جو گول دائرہ ہے یہاں پر حضرت زہرا کی ولادت ہوئی. درود بھیجیے محمد والے. بہرحال اب اس زیارت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، بس یہ اتنا مختصر سا کمرہ پیغمبر کا ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے رجب کا مہینہ، یہ ساتواں مہینہ ہے. رجب عظیم اور بزرگ چیز کو کہا جاتا ہے. رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے جس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں کہا جاتا ہے. اور جو بھی اس مہینے کے اندر روزے رکھ لے گا تو پروردگار فرماتا ہے کہ خدا، کہا جاتا ہے روایت کے اندر کہ پروردگار اس کو اس نہر سے سیراب کرے گا، یہ جو رجب کی جو نہر ہے جو جنت میں، اس سے سیراب کرے گا. اور پیغمبر اسلام خاص طور پر اس مہینے میں استغفار کرنے کی بڑی تاکید کرتے تھے رجب کے مہینے میں. اور بہرحال وہ بات بھی مشہور ہے کہ پیغمبر کی معراج بھی یہیں سے ہوئی ہے. اس کے علاوہ اسی رجب کے مہینے میں امیر المومنین کی ولادت بھی ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم جو پیغمبر کے فرزند تھے ان کی وفات اس مہینے میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ خیبر بھی اسی مہینے میں فتح ہوا ہے، اور خود عید بعثت وہ بھی اسی مہینے میں ہے. اور 28 رجب کو امام حسین کی کربلا کی طرف روانگی مدینے سے، وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی. اچھا اس کے بعد آ جائیے شعبان کا مہینہ. شعبان اصل میں شعب سے نکلا ہے، شعب کہتے ہیں شاخ کو. اصل میں عرب جو لوگ تھے وہ گروہ بنا کر اور ایک پارٹی بنا کر اور شاخوں کی صورت میں مختلف جگہوں پہ پانی کی تلاش میں نکلا کرتے تھے. ایک تو شعب کے معنی اس طرح سے گروہ کے بھی ہیں کہ پانی کی تلاش میں گروہوں کی صورت میں نکلا کرتے تھے. اس کے ایک معنی شعبان کے ایک معنی مسلسل بڑھنا بھی ہے، کہ اس میں رحمت الہی بڑھتی چلی جاتی ہے. رحمت الہی جو ہے مسلسل اس مہینے میں بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس مہینے کی جو برکتیں ہیں اس میں اضافے سے اضافہ تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس وجہ سے بھی اس کو، یہاں تک کہ اس کے بعد پھر رجب کی یعنی شعبان میں پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، یعنی جب خود رحمت للعالمین کا مہینہ ہے تو اس میں سوچیے کہ رحمتیں بڑھ کر کہاں سے کہاں پہنچیں گی. اچھا شعب کے ایک معنی یا شعبان کے ایک معنی جو اصل میں تفرقہ کے بھی ہیں. عرب اس مہینے کے اندر بہت سے گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے، اس وجہ سے کچھ تاریخوں میں یہ بات آئے کہ اس وجہ سے بھی اس کو شعبان کہا گیا. اور بہرحال وہ بھی ہے کہ بہرحال آپ کو پتہ ہی کہ بہرحال لیلۃ البراءت بھی اسی میں آتی ہے. اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بھی اسی مہینے کی ہے. اور یہ تو خود ہی مہینہ ہی پورا پیدائشوں کا. اسی طریقے سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بھی اسی مہینے کی ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت عباس علمدار، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم کی ولادت کا مہینہ بھی یہی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس کے بعد رمضان آ جاتا ہے. رمضان پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جب رمضان کی کلاسز میں اس میں یہ چیز آئی تھی، اور رمضان کیونکہ شدید گرمی اور جھلسا دینے والی گرمیوں میں آیا تھا، تو رمض یا رمضا یہ اصل میں خود شدید ترین گرمی کو، یہ جھلسا دینے والی گرمی کو یا جھلسا دینے کو بھی رمض کہتے ہیں. تو کیونکہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا کر ختم اور بھسم کر دیتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کا نام رمضان پڑا. اسی کے اندر ہی حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور یہ ان کی قبر مبارک ہے جنت المعلا کے قبرستان میں مکے میں. اور اسی مہینے میں یہ بہرحال جب یہ دیکھیں یہ موجودہ قبر ہے، اور اس سے پہلے جب باقاعدہ اس کے اوپر گنبد ہوا کرتے تھے اس کو توڑے جانے سے پہلے، تو اس وقت اس طرح سے حضرت خدیجہ کی قبر پہ باقاعدہ ایک روضہ تعمیر تھا. جب جاتے تھے، اور اب پابندی ہو گئی ہے جب سے، اب تو یہاں یہ ممنوع زیارتوں میں سے، بس دور سے دیکھ سکتے ہیں اس کو، قریب نہیں جا سکتا ان کے کوئی، بلکہ نظر بھی نہیں آتی ہیں، تو ان کے سامنے ایسی جالیاں وغیرہ لگا دی گئی ہیں. اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے، اور اسی طرح سے پیغمبر اسلام کے چچا، یہ جو چار قبریں تو ہمارے چاروں ائمہ کی جنت البقیع میں، ان کے بالکل سامنے پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس کی قبر ہے، ان کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے رمضان میں. اس کے علاوہ بہرحال امام حسن کی ولادت بھی ہے، شب قدر بھی اسی مہینے میں آتی ہے. اس کے بعد آ جائیے شوال. اصل میں مختلف الگ الگ روایات ہیں، اب تاریخ کی چیزوں کو چھوڑیے، تو آپ خود کیلنڈر کے اندر بھی دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر شوال. شوال کے معنی ہیں ٹوٹنا اور الگ ہونا. عرب اس زمانے میں جب یہ مہینے کا نام رکھا گیا، عرب اس زمانے میں اصل میں گھروں کو چھوڑ کر الگ ہو کر شکار کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر تفریح کے لیے نکل جاتے تھے، اس وجہ سے بھی اس کا نام شوال پڑا. اور عربوں میں کانسیپٹ مشہور تھا، اور یہ پتہ نہیں ہمارے ہاں بھی، بہرحال ہندوستانی معاشروں میں بھی چیز آ گیا، بڑی بوڑھیاں جو کہتی ہیں کہ جو شادی بھی شوال میں ہوگی وہ ہمیشہ ناکام ہوگی. شاید ہمارے ہاں یہ بھی یہی کانسیپٹ ہے. اور بہرحال عید کا مہینہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی حضرت ام سلمہ سے شادی وہ اسی مہینے میں ہوئی شوال میں. یہ جو جنت البقیع میں نو کی نو ازواج کی قبر مبارک بالکل ایک ساتھ ہیں، اسی کے اندر کوئی یہ قبر حضرت ام سلمہ کی بھی. بس ایک صرف ایک زوجہ، بس چلیں پھر تفصیل ہم کبھی اور بیان کریں گے. بہرحال یہ نو قبریں ہیں یہاں پر تقریباً، اور یہ سب کی سب پیغمبر کی زوجات کی ہیں، اور جو کہ جنت البقیع میں. پیغمبر اسلام کا اپنا نکاح حضرت ام سلمہ سے بہرحال اسی مہینے میں ہوا تھا. اسی میں حضرت کہا جاتا ہے کہ شوال کے مہینے میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو طالب کی شہادت اس مہینے میں ہوئی. یہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک. درود بھیجیے محمد والے. اور چھٹے امام کی بھی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ انہدام جنت البقیع جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا. اس کے بعد ذی قعدہ یا ذو القعدہ، قعدہ اصل میں کہتے ہیں عربی میں بیٹھنے کو. عرب اتنا زیادہ مہینے کا احترام کرتے تھے کہ سب لوگ لڑائیاں بند کر دیتے تھے، کاروبار اپنا بند کر دیتے تھے، اور اچھے بچے بن کر مثلاً بیٹھ جاتے تھے، جو میرے اپنے الفاظ ہیں بہرحال. اور اس ان احترام والے مہینوں میں وہ عبادات اور حج کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے تھے، عبادات اور حج کی تیاریوں میں. اچھا اسی مہینے میں بہرحال جنگ خندق بھی ہوئی ہے. یہ جو میدان خندق تھا اس کے بالکل سامنے کا یہ پہاڑ ہے، اور یہ جو پہاڑ کے بالکل سامنے جو روڈ یہ جو جا رہا ہے آپ کے سامنے، یہاں پر خندق کھودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر. اب تو خیر یہ روڈ ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں. اس پہاڑ کے بالکل سامنے کا جو حصہ ہے یہ والا روڈ ہے جہاں پہ جنگ خندق ہوئی. صلح حدیبیہ بھی اسی سال ہوئی، بیعت رضوان بھی ہوئی، اور معصومہ قوم کی ولادت بھی اسی مہینے میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اس کے بعد آخری مہینہ ذوالحجہ، اس میں بھی عرب لڑائی بالکل بند کر دیتے تھے. اور بہرحال امیر المومنین کی حضرت زہرہ سے شادی بھی اسی مہینے میں ہوئی. عید الاضحیٰ بھی اسی مہینے میں آتی ہے، عید غدیر بھی اسی مہینے میں آتی ہے، عید مباحلہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے. بڑا بابرکت مہینہ ہے یہ بھی ذوالحجہ، اور حج تو خیر ہوتا ہی ہے. اور بہرحال ایک تاریخی اعتبار سے ایک بات کہی جاتی ہے، کیونکہ تاریخ کے حوالے سے اس لحاظ سے تو ہمارا کوئی بہرحال انٹرسٹ اس میں نہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی اسی مہینے میں مارے گئے. اچھا اب ایک سوال بھی تھا اس سلسلے میں، لیکن اب میں جنرلائز کر دیتا ہوں اس کو بھی، کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی کتنا ناموں کا تذکر آ رہا تھا، اور بار بار صاحبان ایمان سے رہا نہیں جاتا، جب بھی نام آتے ہیں فوراً درود پڑھا جاتا ہے. تو درود بھیجیے محمد والا. تو کیا ہر دفعہ اس درود کا پڑھنا واجب ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. بہت بدبخت ہوگا کوئی چلے بلند آواز سے نہ بھی اگر پڑھا جائے، تو کم سے کم جتنی دفعہ بھی نام آئے دل کے اندر تو ضروری درود انسان پڑھ لے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے مجتہدین کا یہی مسئلہ ہے، البتہ موجودہ مجتہدین میں سے آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب بھی نام لیا جائے ان ہستیوں کا، پیغمبر کا اور آئمہ اطہار کا احتیاط واجب کی بنا پر درود کا پڑھنا لازمی، یہ آیت اللہ وحید و خراسانی کا مسئلہ. اور باقی مراجع خیر تاکیدی مستحب قرار دیتے ہیں، ضرور بھیجنا چاہیے درود، سخت بے ادبی ہے کہ ان کے ناموں کے بعد درود نہ بھیجا جائے. تو بہرحال، اور ایک سیٹنگ اگر کوئی ہو، ویسے ہم علماء سے پوچھا گیا، کہا کہ کم سے کم ایک سیٹنگ اگر کوئی ایسی ہے تو اس کے اندر درود کو جو ہے وہ ضرور پڑھ لیا جائے. اچھا، اب وہ جو ایک آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اس میں پروردگار بھی درود بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، اور صاحبان ایمان کو بھی درود بھیجنے کا حکم ہے. تو ان تینوں کے درود بھیجنے میں کیا کوئی خاص فرق ہے، یا تینوں ایک ہی طرح سے درود بھیجتے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا کہ الگ الگ شخصیات کے اعتبار سے درود کی کیفیت بھی الگ الگ ہوتی ہے، اس کے الگ الگ معنی ہیں. جب اس کی نسبت پروردگار سے دی جائے گی تو اس کے معنی ہوں گے بندوں کے لیے نزول رحمت. جب پروردگار درود بھیجتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں پروردگار پر واجب ہے، نہیں، پروردگار پر کوئی چیز واجب نہیں. یہاں پروردگار کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے بندوں کی طرف نزول رحمت کرنا. اور اگر اس کی نسبت ملائکہ سے دی جاتی ہے جب، کہ ملائکہ درود بھیجتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ملائکہ، بہت سی روایات کے اندر فرشتوں کا مومنین کے لیے درود بھیجنا بھی ذکر ہوا ہے. اس کے معنی پھر یہ ہوتے ہیں کہ دعا، استغفار یا طلب مغفرت، یعنی فرشتوں کے درود بھیجنا مومنین کے لیے اس کے معنی ہوتے ہیں دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا یا خدا سے مغفرت طلب کرنا اس بندہ مومن کے لیے. اور جب اس کی نسبت مومنین سے دی جاتی ہے، اگر انبیاء کی نسبت ہو تو درجات کی بلندی معنی ہوتے ہیں، اور عام مومنین تو طلب رحمت اس سے مراد ہوتی ہے. تو بہرحال الگ الگ کے اعتبار سے الگ الگ ہیں. اور درود نہ بھیجنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود نہیں بھیجتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کی پیشانی پر شقاوت اور بدبختی کے داغ نمایاں ہوں گے، وہ شقی اور بدبخت ہوگا، الگ الگ روایتیں ہیں ساری، وہ ذلیل و رسوا ہوگا. بہت سی روایات میں ایسے افراد کو بخیل بھی کہا گیا ہے، بخیل، جفا کار کہا گیا ہے. ایسی محفل ان کے لیے حسرت و یاس کا سبب آخرت میں بن جائے گی جس میں انہوں نے درود نہیں پڑھا ہوگا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگ کسی جگہ پر جمع ہوں، مجھ پہ درود نہ بھیجیں، تو جب یہ لوگ متفرق ہوتے ہیں وہاں سے، اس محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اتنی شدید بدبو ہوتی ہے جیسے کہ کسی مردار کی بدبو، اور کسی یا کسی انتہائی گندی چیز کی بدبو. اور یہ اگر بالفرض جنت میں چلے بھی جائیں تب بھی درود نہ بھیجنے کا جو حسرت اور غم ہے اس کا یہ شکار رہیں گے. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا راہ جنت کو ان کے لیے پوشیدہ کر دے گا جب تمام امتوں کو یہ حکم ہوگا کہ جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. سب لوگ خوشی خوشی جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے کہ یہ حیران و سرگردہ وہاں پر کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کو جنت کی طرف جانے کا کوئی رستہ اور راہ نظر ہی نہیں آ رہی ہو. یہ وہ افراد ہوں گے جو اس دنیا میں پیغمبر کا نام آنے پر درود نہیں بھیجتے تھے. اچھا، اب ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا اور تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ ہماری مختلف اور متفرق باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں، کہ واقعہ کربلا، جیسے کہ اب محرم بھی شروع ہونے والا ہے تو اس حوالات بہت سی جگہ پہ اٹھتے ہیں، اور اہل سنت کے کچھ علماء نے ایک الزام بھی لگایا ہے، اور وہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار، کہ آخر یہ واقعہ کربلا میں موجود کیوں نہیں تھے. دیکھیے، عبداللہ ابن جعفر طیار، یعنی جو کہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، حضرت جعفر طیار یعنی جو جنت میں اپنے پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں اتنے سخی تھے جعفر طیار ان کے والد عبداللہ کے. تھوڑی سی بات ان کی بھی بیان ہو جائے کہ ان کو لوگ ابل مساکین کہا کرتے تھے، مساکین کا باپ. اور کئی افراد نے جب خواستگاری کی تھی حضرت زینب کے سلسلے میں، رشتے کے سلسلے میں، تو امیر المومنین تمام افراد کو جو بڑے زعما اور امیر اور وہ زعما ہوا کرتے تھے عربوں کے، امیر المومنین سب کو منع کر دیتے تھے. تو عبداللہ نے قاصد کے ذریعے امیر المومنین تک حضرت زینب کے سلسلے میں خواستگاری کی اور پیغام پہنچایا. تو مولا علی کو اس وقت پیغمبر اسلام کا ایک فرمان یاد آ گیا جو علی اور جعفر کی اولادوں کے سلسلے میں پیغمبر نے کہا تھا، بناتے نہ لے بنینا و بنونا لے بناتے نہ. یہ خاص طور پر ہمارا ایک پورا ایک لیکچر انشاءاللہ اس بات پہ ہوگا جو انحرافات چل رہے ہیں، اس میں ایک یہ بھی جو بڑا شد و مد کے ساتھ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ سیدانی کی شادی جو ہے غیر سید سے نہیں ہو سکتی، تو اس سلسلے میں جو طرفین کی طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور علماء کا جو نظریہ ہے وہ آپ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آئے گا. تو اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں اور ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کا مطلب ہے سیدانی کی غیر سید سے نہیں ہو سکتی کیونکہ پیغمبر نے خود فرمایا. یہ فقط پیغمبر کا جو ارشاد تھا علی اور جعفر کی اولادوں کے سلسلے میں تھا، جو ابھی انشاءاللہ کبھی ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو امیر المومنین کو وہ بات یاد آ گئی، اور بہرحال عبداللہ ابن جعفر طیار سے جو ہے وہ رشتے کو منظور کر لیا. اور ظاہر ہے کہ خود سوچی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ عالمہ غیر معلمہ عقیلہ بنی ہاشم، تو اس کے لیے اس کے برابر کتنی لیول کا ایک آدمی جو ہے وہ ان کے کف کے طور پر، یہ کفو کے طور پر جو ہے وہ درکار تھا. تو شروع سے عبداللہ ابن جعفر طیار جو تھے یہ امیر المومنین ہی کی تربیت میں رہے شروع سے، اور شادی کے بعد بھی مولا امیر المومنین کے ساتھ ہی رہے تھے کیونکہ بہرحال حضرت زینب کے اس لحاظ سے کزن تو تھے. اور عبداللہ کو اکثر، کیونکہ عبداللہ کا جس پیغمبر اسلام کا جس وقت انتقال ہوا تو عبداللہ کی عمر 10 سال تھی، حضرت عبداللہ جو تھے پیغمبر ان کو اکثر اپنی سواری پر سوار کر لیتے تھے، عبداللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پیغمبر جاتے تھے اور بہت سی احادیث القا کرتے تھے عبداللہ کے اوپر، عبداللہ ابن جعفر طیار پہ، اور بعد میں ان احادیث کو عبداللہ دوسرے دیگر لوگوں سے آ کر بیان بھی کرتے تھے. اور جب پیغمبر کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت عبداللہ کی عمر 10 سال تھی. الاصحابہ فی تمیز صحابہ میں پیغمبر اسلام کا باقاعدہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ اما عبداللہ فیشبہ خلقی و خلقی، عبداللہ اپنے اخلاق اور اپنی صفات میں مکمل طور پر میری شبیہ. عبداللہ ابن جعفر طیار، سوچیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر، پیغمبر فرماتے تھے یہ اپنے تمام اخلاق اور اپنی صفات میں مکمل میری شبیہ. اور آپ کی ولادت جو ہوئی تھی عبداللہ کی، یہ جعفر طیار جب ہجرت حبشہ تشریف لے گئے تھے، جعفر طیار آپ کو پتا ہے کہ پورا واقعہ ہے کس طرح سے نجاشی کو جا کر جعفر ابن ابی طالب نے جو ہے وہ مسلمان کیا تھا، تو اسی زمانے میں حبشہ ہی میں ان کی ولادت ہوئی عبداللہ کی. اور حضرت جعفر طیار نے نجاشی کو اتنا امپریس کر دیا تھا، اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ جب خود عبداللہ پیدا ہوئے تو اسی زمانے میں نجاشی کے ہاں بھی ایک بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، تو نجاشی نے کیونکہ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا تو اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا، اور اسما کی تربیت میں جو جعفر طیار کی زوجہ تھی ان کی تربیت میں اپنے بچے کو دے دیا. اچھا اسما کی پہلی شادی جعفر طیار سے ہوئی تھی، دوسری شادی جعفر طیار کی جنگ موتا میں جب شہید ہو گئے تھے تو دوسری شادی حضرت ابو بکر سے ہوئی تھی، اور ابو بکر کے انتقال کے بعد پھر مولا علی کی زوجیت میں اسما آ گئی تھی. تو بہرحال عبداللہ اور فرزند نجاشی دونوں، یہ دونوں رضائی بھائی تھے، اور سخاوت اتنی تھی اپنے والد کی طرح سے، جو ابل مساکین تھے جعفر ابن ابی طالب اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی، اتنی سخاوت تھی کہ کسی شاعر نے اس زمانے میں ان کے لیے ایک شعر کہا تھا کہ اگر عبداللہ کے ہاتھوں میں اپنی جان دینے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی کمال سخاوت میں اپنی جان ہی دے دیتی. بہت بڑی بات ہے جو اس زمانے میں کہی گئی. اور یہ سخاوت بھی روایات میں کہ پیغمبر اسلام کی اصل میں دعاؤں کا نتیجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ کے اندر یہ صفت سخاوت پیدا ہوئی تھی. اور جب جنگ موتم حضرت جعفر کی جو شہادت ہو گئی تھی تو پیغمبر اسلام نے عبداللہ اور ان کے بھائیوں کے لیے ایک جملہ فرمایا تھا کہ انا ولیہم فی دنیا والآخرہ، میں دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ میں عبداللہ ان کے بھائیوں کا ولی ہوں. بہت بڑی بات ہے یہ. اور امیر المومنین کے نزدیک عبداللہ اتنے قابل اعتماد تھے کہ اگر لوگوں کو کوئی حاجت ہوتی تھی امیر المومنین سے کسی شرم اور جھجک کی وجہ سے کوئی کام نہیں کہہ پاتے تھے تو عبداللہ کو سہارا بناتے تھے اور واسطہ بناتے تھے کہ عبداللہ سے جا کر کہتے تھے یہ کام امیر المومنین سے کروا دو. اور یہی طریقہ اس کے بعد امیر المومنین کے بعد امام حسن اور امام حسین کے سلسلے میں بھی رہا کہ لوگوں کو جب ان سے کوئی کام پڑتا تھا اللهم صل على محمد وعلى محمد تو عبداللہ سے کہا جاتا تھا اور عبداللہ وہ کام کرواتے تھے. اور سخاوت اتنی تھی کہ نام ہی ان کا پڑ گیا تھا, لقب پڑ گیا تھا بحر الجود, یعنی سخاوت کا دریا, یہ نام ہی ہو گیا تھا ان کا. اچھا اب یہ کربلا میں کیوں موجود نہ تھے؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار آنکھوں کی ایک شدید بیماری میں مبتلا تھے اور تقریباً نابینا ہو گئے تھے, تقریباً نابینا, اور سفر کی صعوبتیں اور جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے ہرگز بھی قابل نہ تھے. البتہ بہرحال اپنی زوجہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ بھیجا امام کے ساتھ, اور کچھ البتہ کچھ ان آتھینٹک روایت ایسی ہیں کہ حضرت عبداللہ اس زمانے میں جو ہے وہ شام گئے ہوئے تھے, حضرت عبداللہ اس زمانے میں شام گئے ہوئے تھے اور حضرت زینب اپنے بھائی کی زیارت کے لیے مثلا مدینے آئی ہوئی تھیں اور وہیں سے پھر یہ واقعہ کربلا کے لیے ان کے ساتھ ہی نکل پڑی. ایسا کچھ نہیں, یہ ان آتھینٹک روایتیں ہیں. وہ وہیں پر موجود تھے, مدینے میں موجود تھے, لیکن اپنی آنکھوں کی شدید بیماری کی وجہ سے جنگ کے قابل نہیں تھے, تو لہٰذا اپنے بیٹوں کو خدمت امام میں بھیجا, خود اپنی زوجہ کو بھیجا. اور ویسے حضرت زینب اور حضرت عبداللہ کی عمروں میں جو ایک فرق تھا, تقریباً 4 سال کا فرق تھا, کیونکہ جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی تو عبداللہ 10 سال کے تھے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ 6 سال کی اس وقت ان کی عمر تھی. اور اونا محمد تو خیر واقع کربلا میں شہید ہو گئے تھے, ان کی نسل پھر ان کے ایک بیٹے علی کے ساتھ چلی. اس کے علاوہ بہرحال 2 بیٹیاں اور بھی تھیں حضرت زینب کی. اور تو جنت البقیع ہے عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر بھی ہے, حضرت عقیل ابن ابی طالب اور جعفر طیار کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے. تو بہرحال یہ ایک بیچ میں ایک چیز آ جاتی ہے, کیونکہ یہاں تک دشمنان اہل بیت نے ایک پروپیگنڈا کیا ہے جس پہ ہم کبھی اور تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. ابھی تو میں نے سرسری سے ذکر کیا کہ وہ یہ نقل کفر نواشد, وہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت زینب جو تھیں ان کو امام حسین کے ساتھ بھیجنے پہ عبداللہ طیار نہیں تھے, اور غصے میں آ کر انہوں نے زینب سلام اللہ علیہ کو معاذ اللہ طلاق بھی دے دی تھی. ایسا کوئی سارا تہمت اور الزامات ہیں, ورنہ آپ نے دیکھا کہ جو ہر صورت میں جس کے متعلق پیغمبر فرما گئے ہوں کہ یہ تمام کے تمام سیرت کردار اخلاق اور اوصاف میں مکمل میری شبیہ ہے, تو وہ کیسے پیغمبر کے جو ہے اس قسم کا فرمان کے مطابق جو اتنے اعلیٰ کردار کا حامل ہو اس قسم کا کوئی کام کرے. تو بہرحال ایک چیز یہ بھی ہوئی. اچھا ایک سوال ایک طالبہ کا کسی کا تھا کہ بہرحال ہم بہت سنتے رہتے ہیں یہاں پر, ایک سوال یہ تھا, اور یہ بہت چیزیں یہاں پر مختلف تعلیم دین کے سلسلے میں بیان ہوتی ہیں, لیکن کسی نے کہا کہ بھائی ہمارا اس کے باوجود بھی پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے. تو اب براہراست آپ لوگوں سے بھی اس کا واسطہ ہے. تو بہرحال دیکھیں اصل بات, بہت ساری چیزوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء ایک چیز لکھتے ہیں کہ آپ نا اس چیز کی اہمیت کو بھی سمجھیں. دیکھیں چند گھنٹوں کی اگر آپ زحمت گرفتار کر لیں گی حصول علم دین کے لیے, تو ساری زندگی کی ذلت سے, یعنی کہا جاتا ہے کہ علم کے لیے تھوڑا سی ذلت کو برداشت کر لینا چند گھنٹوں کی, یہاں تو خیر کوئی ذلت بھی نہیں ہو رہی, لیکن یہ کہ تھوڑی سی زحمت کو برداشت کر لینا ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت میں شرمندگی اور ذلت سے انسان کو بچا لیتا. تو مکمل توجہ سے کام لیں, سرسری طور پر علم دین کو نہ پڑھیں. دیکھیے میرا یہ آپ سے کہ بہت سرسری سا بس آئے بقرعید گوشت کھاتے ہوئے اتنا دن بھی ہو گئے, اس کے باوجود بھی اکثر طالبات مثلا آج چھٹی کر گئیں, کہ کتنے دن کی چھٹی چاہیے, ہر وقت چھٹی چھٹی. یہاں پہ پہلے کتنی چھٹیوں کی ماشاءاللہ سے امن امان کی صورت حال ایسی کہ ہر وقت ہی چھٹیاں ہی رہتی ہیں. تو بہرحال تو مکمل توجہ کے ساتھ, دیکھیے جب تک آپ توجہ مکمل طور پر نہیں دیں گی اور سرسری سے صرف رہیں گی تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی کرنیں جب کسی ایک جگہ پہ ہم اس کو مرکوز کر دیں, کنسنٹریٹ کر دیں, تو اس جگہ پہ آگ بھی لگا سکتی ہیں. اس کی بڑی اہمیت. اور اگر بہت سی طالبات اس وجہ سے بہت سی چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتی, مثلا ابھی مثلا شادیاں نہیں ہوئی, تربیت اولاد کی کوئی بات ہو رہی ہے, یا کوئی بہت سی اس مرحلے سے گزر چکی ہیں مثلا، اب ان کو کوئی خاص انٹرسٹ محسوس نہیں ہوتا اس کے اندر. کسی کا مثلا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو کاروبار کے مسئلے، یا مثلا بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے مسئلے اگر بتائے جائیں تو اس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کے خود غرضانہ سوچ بھی علم دین کے اندر نہیں ہونی چاہیے. معاشرے میں تبلیغ کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، علماء اور مہاراجے ان کا کیا واسطہ مثلا خواتین کے مسائل سے، وہ کہتے ہیں کسی عورت کو مقرر کرتے ہیں بھائی تم اس میں ان کے اندر اجتہاد کرو. نہیں، وہ کیونکہ لوگوں کو بتانا ہے ان کی نہ عبادات صحیح کروانی ہے تو اس کے اندر جو ہے عرق ریزی کرتے ہیں اور مسائل فقہ کو جو ہے وہ استنباط کرتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا اگر ہمارا فی الحال میراث کے مسئلوں سے واسطہ نہیں ہے تو ہم میراث کے مسئلوں میں کوئی دلچسپی نہ لیں. تو دل ہمارا اس وجہ سے نہیں لگتا کہ بعض اوقات ہماری خود غرضانہ سوچ بھی ہوتی ہے. ہمیں اپنے انٹرسٹ اور پسند کا کوئی ایک بس ایک ٹاپک چاہیے، اس پہ اگر گفتگو ہو تو ہم بڑے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. میں ایک اور آپ کو مثال دوں، گراہم بیل جو تھا جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا تھا، اس کی خود اپنی بیوی اور اس کی ماں دونوں بہری تھیں، ڈیف، سنائی نہیں دیتا تھا دونوں کو. دیکھا جائے تو اس کا کیا ہے کہ نہ بھائی میری نہ بیوی سن سکتی ہے فون کو، نہ میری ماں سن سکتی ہے، میں ٹیلی فون کیوں ایجاد کروں؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ گرام بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا، اور شاید جتنی بھی ایجادات ہیں اب تک ہوئی ہیں اس میں ٹیلی فون سے بہتر کوئی بھی ایجاد نہیں. اب جس کا مس یوز بہرحال موبائل فون کی صورت میں شروع ہو گیا ہے، لیکن بہرحال جو ایجاد کے حوالے سے جو بہترین ایجاد کہی جاتی ہے، اس سے زیادہ اچھی کوئی ایجاد نہیں ہے اب تک. تو بہرحال لوگوں کی بہبود کے حوالے سے آپ پڑھیں. دیکھیں استاد کا کام کیا ہوتا ہے، فقط آپ کے لیے دروازہ کھولنا ہوتا ہے، داخل آپ کو خود ہونا ہے اس کے اندر. دیکھیں اساتذہ یا بزرگ جو بھی باتیں آپ کو بتاتے ہیں اسے مکمل توجہ سے سنیں، ان کو کوئی فضول باتیں نہ سمجھا کریں. یہ وہ سڑک ہے جس پر سے اب آپ کو گزرنا ہے، اور یہ افراد اس سڑک سے پہلے گزر چکے ہیں. کہ جو بھی آپ کو پیچ و خم بتائیں گے، رستے کے سپیڈ بریکر آپ کو بتائیں گے، ساری رکاوٹیں بتائیں گے، اس سے نکلنے کے طریقے آپ کو پہلے سے بتا دیں گے. کیا ضرورت ہے کہ جب اس روڈ پہ آ جائیں پھر ٹائر پنکچر ہوں اور بار بار مختلف مصائب کے اندر آپ گرفتار ہوں؟ تو ان چیزوں کا پہلے سے دفیہ کر لیں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وجہ سے ہمیں بعض اوقات دل نہیں لگتا کہ ہم اپنے دماغ کو نا کھلا نہیں رکھتے. دماغ کو کھلے رکھنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ کوئی ڈھکن ہے اس کے اوپر سے ہم مثلا ہٹا رہے ہوں. دماغ کو کھلا رکھنا مثلا سنی سنائی جتنی بھی اب تک باتیں، جیسے استخارے کی گفتگو آئی، بہت ساری سنی سنائی باتیں جو تھیں آپ کے دماغ میں، ان کو پہلے نکالنا پڑے گا، پھر اسلام کی صحیح بات کو دماغ میں بٹھانا پڑے گا. اکثر خواتین جو ہے نا وہ اپنی پرانی جو ان کی معلومات ہوتی ہیں اس کے مطابق صحیح اور غلط کو پرکھ رہی ہوتی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں. تو بہرحال دماغ کو مسلسل کھلا رکھنا ہے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ اصل میں ہمارے جو دماغ ہیں یہ پیراشوٹ کی طرح سے ہوتے ہیں، یہ کام کرنا اسی وقت شروع کرتے ہیں جب یہ کھلے ہوئے ہوں. دیکھیے پیراشوٹ اسی وقت کام کرے گا جب وہ کھلا ہوا ہو. تو علی الخصوص ایک بات اور اس کا آپ کو بڑا خیال رکھنا ہے، اور وہ ہے کہ وقت کا بڑا خیال رکھنا. وقت ہرگز بھی ضائع نہیں کرے. وقت پر لگا کے اڑ رہا ہے، ہر آنے والا لمحہ موت سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں ہمارے علماء اور خود آئمہ کی سیرت یہ تھی کہ ایک لمحہ ضائع کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایک ایک لمحہ. جب یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کسی بھی صاحب عقل کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ دن کے اوقات کو تین حصوں میں کے علاوہ کسی اور وقت میں استعمال کرے. نمبر ایک تلاش معاش میں، یعنی روزگار کے سلسلے میں. نمبر دو امور آخرت میں. اور نمبر تین یعنی دن کے اور تین حصوں میں 24 گھنٹے کو ڈیوائیڈ کرے، تلاش معاش کے 8 گھنٹے، 8 گھنٹے امور آخرت، اور 8 گھنٹے اپنے مثلا لذت و آسائش کے لیے. گھنٹوں میں نہیں اگر ہو تو یعنی دن کو تین حصوں کے اندر اپنے تقسیم کرے. اور بعض میں یہ بھی ہے کہ جو تیسرا جو حصہ ہے اس کو بھی اس وجہ سے، تاکہ پہلے دو حصوں کے لیے مدد فراہم ہو سکے، اس وجہ سے اگر کسی سیر و تفریح میں بھی اس کو اگر لگانا چاہتا ہے. تو مومنین کی جو خصوصیات بتائی گئی، والذین ہم عن اللغو معرضون، سورہ مومنین میں جو مومنون میں جو مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں کہ یہ فضول اور بے مقصد کاموں سے منہ موڑ لیتے ہیں اپنا. اور سورہ فاطر میں تو باقاعدہ جملہ یہ ملتا ہے کہ جب یہ جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے ایسے افراد، اور یہ وہاں جا کر فریادیں اور دعائیں دے رہے ہوں گے کہ پروردگار ہمیں یہاں سے نکال لے، کیا کہ ہم تاکہ ہم دوبارہ دنیا میں جا کر نیک اعمال کریں، ہم نے یعنی بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا، تو پروردگار کی طرف سے جواب آئے گا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اس میں اگر کوئی شخص تذکر حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا، اتنی بڑی عمر دی تو تھی تمہیں، 50 سال، 55 سال، 60 سال، 65 سال، 70 سال، جتنی بھی عمر تم کو دی تھی، تو بہت وقت تھا کہ تم اس کے اندر اعمال صالحہ کر لیتے، تم کہاں اپنے فضول وقت کو ضائع کرتے پھر رہے تھے؟ اب یہاں پر تم اپنے فضول کو اب مزہ چکھو اس عذاب کا. اور بہرحال تو آپ نے دیکھا کہ آیات کو، ان آیات کے اندر فضول وقت کو ضائع کرنے کی کس حد تک جو ہے اس کی ممانعت آئی. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر فرماتے تھے کہ اپنی عمر کے بارے میں درہم و دینار سے زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ کرو، بہار کے اندر بھی جو روایت. اور دیکھیں جو بھی آپ اگر نیک کام میں یا علم دین کے اندر اس وقت کو اگر آپ نہیں لگائیں گی تو آپ کو لا محالہ اور قسم کے فضول کاموں میں اس وقت کو لگانا پڑے گا. مال کو اگر راہ خدا میں خرچ کی نہیں کیا جائے گا تو مال کو فضول چیزوں کے اندر ضائع کرنا پڑے گا، کبھی اسراف میں ضائع ہو جائے گا، کبھی کسی اور چیز میں ضائع ہو جائے گا. جب یہ امیر المومنین فرماتے تھے کہ المومن مشغول وقت، مومن ہر وقت مثبت سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے، مثبت پازیٹو ایکٹیویٹیز میں. اور چھٹے امام بھی فرماتے تھے کوئی بھی چیز تمہارے لیے تمہارے وقت سے زیادہ قیمتی نہیں. یہ بہت قیمتی وقت ہے، اس کا بڑا خیال رکھیں. اور علماء کی بھی ہم سیرت دیکھتے ہیں کہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ جب کبھی بھی باقاعدہ ایران میں دورہ تفسیر قرآن ہوتے ہیں، یا آیت اللہ جعفر سبحانی کے جو کہ درس قرآن دے رہے ہیں، کتنی آڈینس بیٹھی ہوتی ہے، سن رہی ہوتی ہے توجہ کے ساتھ. آیت اللہ صادق شیرازی ہیں، خواتین کے اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں، باقاعدہ خواتین آتی ہیں، نوٹس بناتی ہیں. نوٹس سے بڑا اچھا ایک اور بھی چیز یاد آئی ہے کہ بہرحال ام رباب گروپ کے متعلق ایک شکایت میری ذاتی طور پر ہے کہ ابھی تک کوئی بھی لیکچر میرے پاس لکھا ہوا ان کا نہیں آیا، خاص طور پر میرا تو کوئی بھی لیکچر جو میں نے دیے ہیں. کس طرح سے آپ لوگ پیپر دیں گی، کس طریقے سے کیا ہوگا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یہ صرف جس طرح امام بارگاہوں کے درس اٹینڈ کی جاتے ہیں اس طرح سے آپ آ رہی ہیں، بیٹھ کے اٹھ کے جا رہی ہیں، کسی کے پاس نہ نوٹس ہے نہ کچھ ہے، کیا حاصل کریں گی، کس طریقے سے آپ آگے بات کو پہنچائیں گی؟ اگر یہی ہے تو پھر تو امام یہاں سے کیسٹ لے جا کے آرام سے گھر پہ سنیں، اتنی زحمت میں گرفتار ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو بہرحال تمام چیزیں اس قسم کی ایسی ہیں کہ مکمل توجہ کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ ایک ایک چیز کے نوٹس بنانا. آج سے 20 سال پہلے بھی جو ہم نے اپنے استاد سے جو چیز پڑھی تھی، ابھی تک وہ پرانی بوسیدہ ٹاپیاں ٹیپ ویپ لگا کے کس طریقے سے ہم نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوں، ابھی تک کام آتی ہیں آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے. تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کو اس وقت کو ضائع نہیں کریں گے، ورنہ یہ سب چیزیں ہاتھ سے آپ کی نکلی چلی جائیں گی، وقت تیزی کے ساتھ جو ہے بہ رہا ہے آپ کے ہاتھوں سے. یہ ڈاکٹر تیجانی سماوی ہیں، تبلیغات کے سلسلے میں باقاعدہ مشاورت ہوتی ہے، علماء ان کے اس میں آ کر بیٹھتے ہیں، کس طرح سے ہم تبلیغات کریں، لوگوں کو اس کا احساس کیسے دلائیں. وقت کے سلسلے میں بڑی جو ہے وہ تاکید کرتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. علماء جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں کس چیز کے نوٹس مکمل طور پر بنا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر ظاہر ان تمام چیزوں کو لینا ہے اور معاشرے کے اندر پھیلانا ہے. جب آپ ابھی اس موقع پر بیٹھ کے کوئی اگر نہیں لکھ رہا ہوگا اس کو، تو پھر کب جا کے وہ گھر پہ، جبکہ وہ لغویات اور اس کے اندر جو فضول زندگی ہم اپنے گھروں میں گزار رہے ہوتے ہیں، وہاں کب موقع اس چیز کا ملے گا؟ تو بہرحال اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ عبادت کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں، قازقستان وغیرہ کے لوگ، شدید ترین برف باری ہو رہی ہے لیکن اسی کے اندر مثلا نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی کے اندر خشوع خضوع ہے. یعنی اگر انسان کو باقاعدہ کسی چیز کا وہ حاصل ہو جاتا ہے شدید برف باری میں بھی، تو عبادت خدا کا اس کے اندر بھی اس لحاظ سے کہ لطف آتا ہے اس کے اندر. تو وقت کو اپنے ضائع کرنا، روایت میں ملتا ہے کہ 91 سال کا ایک بوڑھا تھا جس کا نام تھا عنوان بصری، 91 ایئرس، چھٹے امام کی خدمت میں ایک دفعہ آیا اور کچھ سوالات اس نے پوچھے، اللہ صلی علی محمد، اور کچھ سوالات پوچھنے کے بعد دیر تک وہیں پہ بیٹھا رہا. ظاہر ایک حد ہوتی ہے اس میں بیٹھنے کی، بعض اوقات بوڑھا بھی تھا بہرحال. وہ امام نے کہا کہ دیکھو مجھے زندگی میں بہت سارے کام ہیں اور میں دن اور رات کی ہر ساعت میں ذکر خدا اور عبادت خدا انجام دیتا ہوں. چھٹے امام کا جملہ، مجھے میری عبادت سے نہ روکو، جاؤ. اب وہ شخص بہرحال عنوان بصری اس وقت تو اٹھ کر چلا گیا. اگلے دن پھر آیا سوالات پوچھنے کا، پھر بہت دیر تک بیٹھا رہا. امام نے فرمایا دیکھو میں تم کو نصیحت کر چکا ہوں، میرے ذکر اور عبادت کو برباد نہ کرو، میں وہ شخص ہوں جو اپنی ذات کے بارے میں بہت کنجوس ہوں. دیکھیے تو عربی کا اس لحاظ سے جملہ، یعنی میں بہت محتاط ہوں، میرا میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی ذات کو نیک کاموں کے اندر صرف کرنا چاہتا ہوں، تم اب آ کے میرا وقت ضائع کر رہے ہو. دیکھیے وقت تیزی کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا. آپ کو کبھی اسٹاپ واچ چلا کے دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ سیکنڈ اس میں آ رہے ہیں بدلنے، ہر ہر لمحہ موت سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. جب یہ امیر المومنین فرماتے تھے کہ موت وہ تیر ہے جو اپنے ہدف پر لگنے کے لیے چل پڑا ہے اور تمہاری زندگی اس ہدف تک پہنچنے کا بس وقفہ ہے. یہ صرف سمجھے تیر چل چکا ہے، بس ہدف تک پہنچنے کے لیے جو رستہ طے ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی جو اس وقت چل رہی، یہاں تک کہ جا کر ٹکرا جائے گا اپنے ہدف سے اور اسی وقت فرشتہ اجل آئے گا اور روح قدس سے انصاری سے پرواز کر جائے گی. تو اس موقع سے بالکل آپ کو بھرپور فائدہ اٹھائیے، اس وقت کو ضائع نہ کیجیے. اپنے اس تعلیم دین کو یہ بڑی فضیلت آپ کو ملی ہوئی ہے کہ آپ علم دین کے لیے حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آ رہی ہیں. اس میں اگر کوئی سرسری طور پر لیا، توجہ نہیں دی، بس اسی طرح سے آئے گئے، کوئی خاص چیز حاصل نہیں کر سکے، کچھ خاص بن نہیں سکے اور یہ پیریڈ آپ نے گزار دیا، تو کوئی نہ کوئی ایسے مسئلے پیش آ جائیں گے کہ یہ مدرسہ بالآخر آپ سے چھوٹ جائے گا. کیونکہ کسی چیز کی بھی علم دین کے خاص طور پر اگر بے وقتی ہو جائے یا اپنے کسی عمل کے ذریعے بھی ایسا ہو جائے تو بہرحال اس کے اندر بھی پھر ایک اس طرح سے ایک بے برکتی آ جاتی ہے کہ پھر انسان بہت ساری چیزیں زندگی میں کامیابیاں بھی حاصل نہیں کر سکتا، جیسے کہ میں نے سب سے پہلے لیکچر میں بھی آپ کو ایک نصیحت کی تھی. اسی طریقے سے ایک روایت ہے حضرت ابا سلط کی، جو ہمارے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، خواجہ ابا سلط. یہ فرماتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام قید خانے میں تھے تو ایک دفعہ میں ان سے ملاقات کے لیے قید خانے گیا، تو وہاں پر بھی دیکھا جائے تو قید خانے میں جو قید شخص ہوتا ہے اس کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے. کہا کہ دربان نے اور جو داروغہ تھا اس نے امام سے مجھے ملنے بھی نہیں دیا. کہا کہ نہیں، امام اس وقت مصروف عبادت، یعنی وہاں رہ کر بھی امام نے اپنے اوقات کو ایسے قید خانے کے اندر بھی اس طرح سے مصروفیت میں گزارتے تھے کہ اپنی زندگی کو ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے. اور ابو ریحان البیرونی، اس کے متعلق بھی یہ ملتا ہے کہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں قلم رہتا تھا، ہر وقت اس کی آنکھیں مشاہدے میں رہتی تھیں اور دل و دماغ ہر وقت غور و فکر سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتا تھا. یعنی ہر وقت اپنی زندگی کا کشید کریں، یہ لمحے انتہائی اہم اور قیمتی ہیں. اتنا کہا جاتا ہے نا کہ برف ہے وہ تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے، یہاں تک کہ بالکل پانی ہو کے ختم ہو جائے گی وہ برف. تو یہ آپ کے پاس وقت جو ہے برف کی طرح سے. البیرونی اپنے شاگردوں کے ساتھ مباحثہ کرتا رہتا تھا، اور جب وقت مرگ اس کا تھا اس وقت بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ کسی علمی بات کے اوپر مباحثہ کر رہا تھا البیرونی، یہاں تک کہ وہ کمرے سے باہر نکلے اور کمرے سے باہر نکلتے ہی ایک دم سے اعلان ہونا شروع ہوا کہ البیرونی انتقال کر گئے. تو بہرحال آپ نے دیکھا اسی طریقے سے ہمارے علماء ملا ہادی سبزواری، ان کی جن کی کتاب شرح منظومہ، جس کے بہت درس دیے جاتے ہیں، اور امام خمینی بھی شرح منظومہ کے درس وغیرہ کے اندر جایا کرتے تھے اور خود بھی دیا کرتے تھے، ان کے متعلق ملتا ہے کہ ملا ہادی سبزواری جب پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اپنے شہر کو چھوڑ کر، تو گھر سے جتنے بھی خطوط آتے تھے کبھی بھی ان کو کھولتے نہیں تھے یا بہت عرصے بعد جا کر کھولتے تھے. ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی ناخوشگوار بات ایسی نہ ہو کہ مجھے یہاں سے جانا پڑ جائے، اور میں علم دین جو اپنے الہی مقصد کے لیے اور سب پوری دنیا کے لوگوں تک علم حاصل کرنا جو ایک مقصد تھا تبلیغ کا، اس میں موت و زندگی ان چیزوں کی کیا اتنی بڑی. دیکھیں جب جن لوگوں کے مرتبے بہت بلند ہوتے ہیں نا، میں ہمیں بہت سی چیزیں بڑی عجیب لگ رہی ہوتی ہیں، بھائی یہ کیا بات ہوئی. ہو سکتا ہے کوئی اہم بات ہو، خبر خط کو پڑھ لیتے ہیں ہم، ہر میسج ہر دو دو منٹ بعد کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سا آج تک کبھی کوئی ایسا میسج ہمیں نہیں ملا کہ جو بہت بڑے کام کا ہو، جو واقعی جس پہ بڑا دار و مدار ہو. تو ملا ہادی سبزواری اپنے گھر کے خطوں کو نہیں کھول کے دیکھتے تھے کہ میرے علم دین پہ فرفا پڑ جائے. اسی طریقے سے آیت اللہ بروجردی اتنی بھرپور تیاری کر کے آتے تھے ہمیشہ اپنے درس کے سلسلے میں، اور اس سے پہلے درس خارج سے پہلے کبھی ملتے بھی نہیں تھے. یہ آیت اللہ بروجردی سیدھے ہاتھ پر، اور جو الٹے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے یہ ملا تقی فلسفی ہیں، جن کی تقریباً 10-11 جلدوں کے اندر یا ایک بہت بہرحال بہت ضخیم کتاب انہوں نے تربیت اولاد کے سلسلے میں ملا تقی و فلسفی کی ہیں. انشاءاللہ جب تربیت اولاد کی گفتگو ہوگی تو آپ کے خدمت میں بیان کروں گا. آیت اللہ بروجردی اتنے وقت کا خیال رکھتے تھے، اتنی بھرپور تیاری. وہ کہتے تھے کہ اگر میں بھرپور تیاری کر کے نہیں جاؤں گا تو اپنے اتنے سارے شاگرد جو میرے ان سب کے میں وقت کو برباد کروں گا. اور یہی آپ جو مجالس پڑھتی ہیں خواتین، کتنی خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، مثلا 500 خواتین آپ کی اس کے اندر آپ کی مجلس کے اندر بیٹھی ہیں، 500 گھنٹے آپ لوگوں کے ضائع کر دیں گی اگر آپ نے اس کے اندر ان کو چیزیں مہیا نہ کی جو ان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے لیے ضروری تھی. اسی طریقے سے شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام، باقاعدہ کی کتاب جواہر الکلام ہے جس کی 40 جلدیں، شیخ محمد حسن صاحب جواہر، 40 جلدیں زخیم جلدوں میں انہوں نے جواہر الکلام کتاب لکھی ہے، کہہ رہے ہیں جس وقت ہر وقت ان کے ہاتھ میں قلم رہتا تھا، قلم فقط اس وقت انہوں نے روکا ہے کہ جب ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر ان کو دی گئی، آپ کے بیٹے انتقال کر گئے، قلم انہوں نے بند کیا، بیٹے کی میت کے پاس آئے، جنازے پر آئے، وہاں کچھ دیر بیٹھ کر تلاوت قرآن کی، اور پھر اس کے جنازے کے پاس بیٹھ کر ہی اپنی کاپی کھول کے جواہر الکلام لکھنی شروع کر دی۔ وہ تصور کرے گا، کوئی لوگ کہیں گے، یعنی ہماری اپنی زبان میں لوگ خپتی کہیں گے، پاگل کہیں گے، لیکن علم ان کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے، یہ اپنے آپ کو ایسا جواب دہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کشید کر رہے ہوتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ زندگی ان کو بھی اتنی ملی، زندگی ہمیں بھی اتنی مل رہی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کو فضولیات اور لغویات کے اندر ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ آج دیکھیں کہ ان کی تصاویر آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، ان کے کارنامے آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اور عالم آخرت میں، برزخ میں، زندگی میں جو یہ عیش اور آرام کی زندگی گزار رہے ہوں گے، وہ اپنے اس اعمال، اپنے اس وقت کو ضائع نہ کرنے کے نتیجے میں، بھرپور استفادے کے نتیجے میں، آج یہ کتنے عیش اور آرام میں۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ امام خمینی اس وقت خاص طور پر یا تو پیرس میں بھی تھے یا جب کبھی نجف اشرف میں بھی تھے، جب درس کے لیے آتے تھے تو ہمیشہ شاگرد اپنی گھڑیاں ملایا کرتے تھے، اتنے وقت کی پابندی کرتے تھے، گھڑیاں ملاتے تھے۔ جب امام خمینی کہتے تھے کہ منظم لوگوں کی بہت کم تعداد بھی ہمیشہ بے نظم لوگوں کی بڑی تعداد کے اوپر غالب رہتی، تو چھوٹی چھوٹی سی کمیونٹیز بھی اگر آپ ابھی دیکھتی ہیں کہ بہت سی بہت منظم ہیں، اوکھائی میمن جماعت اور فلاں کون کون سی بسیں آپ کو جو جاتی نظر آتی ہیں، بہت سی میں ویسی مثال کے طور پر جو نام دماغ میں آ گیا اس وقت، یعنی اگر جو بھی منظم ہوگا جو اسلام کی اس چیز سے فائدہ اٹھائے گا، وہ بہرحال اس کی زندگی میں اس کے مظاہر نظر آئیں گے اس سے استفادے کی۔ تو جب ہی امیر المومنین فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ قابل افسوس چیز جو ہے وہ فرصت کے لمحات کا ہاتھ سے نکل جانا، جب واقعی انسان بیمار پڑ جاتا ہے، جب واقعی انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، جب واقعی انسان غنیمت کے جو لمحات ہیں، فرصت کے لمحات ہیں، ان کو ضائع کر دیتا ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، ڈرامے دیکھ کر اور مختلف چیزوں میں، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ ارے اپنے عمر رفتہ کو جب وہ دیکھتا ہے اور عمر طویل ہو جاتی ہے، اپنی پچھلی جہالت بھری زندگی کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کو افسوس ہوتا ہے، لیکن اب وقت گزر چکا، اب واپس تھوڑی آئے گا وہ۔ تو بہرحال یہاں تک ملتا ہے شیخ طوسی نے جو اپنی عمالی ہے اس کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر اسلام اس وقت شدید بخار میں مبتلا تھے، یا رسول اللہ آپ کو کتنا بہت تیز بخار ہے، اب دیکھیں پیغمبر کو تو ایک جملے سے ہدایت ہوتی ہے، پیغمبر نے فرمایا آج کی رات کا یہ تیز بخار بھی مجھے قرآن کی 30 سوروں کی تلاوت سے نہ روک سکا۔ تیز بخار کے اندر جس میں ہم اپنی واجب نمازیں تک چھوڑ دیتے، آج کی رات کا یہ تیز بخار بھی مجھے قرآن کی 30 سوروں کی تلاوت سے نہ روک سکا، جس میں 7 طویل سورے بھی شامل تھے، یہ بھی پیغمبر نے فرمایا 7 طویل سورے۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کو اپنے آپ کو کیوں اتنی زحمت میں ڈالتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا افلا اکونا عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو بہرحال اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بڑا اہم ساری باتیں ہیں، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو بھی آپ ضائع نہ کریں، پیدل چلتی ہوئی جا رہی ہوں، تلاوت قرآن میں مشغول رہیے، کسی علمی مسئلے کو سوچ بچار کرتے ہوئے مشغول رہیے، اپنی آئندہ زندگی کی پلاننگ میں مشغول رہیے، کبھی بھی آپ فالتو بیٹھے ہوئے یا فضول ڈراموں کو دیکھتے ہوئے اپنے وقت کو، میں ابھی پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ضائع نہ کریں۔ یہ اس میں بہت زیادہ خواتین آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ڈراموں کے اندر، ٹاک شوز کے اندر، اور جتنی بھی فضولیات اور لغویات اور جتنے بھی ہزاروں چینل یہ آ گئے ہیں، ان سب کو دیکھنا جو ہے اپنا فرض اولی سمجھنے لگی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو جتنے کوکنگ کے پروگرام ہیں غیر ضروری طور پر، وہ بھی اتنا زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال ایک عمر رفت، وہی میں نے کہا نا کہ مختصر وقت ہے، یہ تیر ہدف پر لگنے کے لیے چل پڑا ہے اپنی جگہ سے، پیدا ہو گیا مرنا ضرور ہے، کوئی ایسا شخص ہے نہیں کہ جو اس چیز سے باز رہ جائے مرنے سے۔ تو بہرحال اب مرنا ضرور ہے، تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ تیر آگے بڑھ رہا ہے، اپنے ہدف پہ جا کر لگ جائے گا، تو پھر سوچیے کہ پھر ہمارے پاس کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ ہم اس کو زمانے کو واپس پلٹا دیں اور پھر ماضی میں چلے جا کر اپنی اس غلطی کی تلافی کر دیں، حتیٰ کہ جب فرشتہ اجل آئے گا اور مومن کہے گا بھی تو وہی قرآن کیا ہے، ولم نو امر کو، ہم کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی، ماں یا تذکر فی ہے من تذکر، اس میں اگر کوئی چاہتا تو حاصل کر لیتا عبرت کو، لیکن تم نے حاصل نہیں کیا، ٹائم تو تمہیں پورا دیا گیا تھا، اتنا ہی ٹائم تھا جتنا امام خمینی کے پاس ٹائم تھا اور صاحب جواہر کے پاس ٹائم تھا اور البیرونی کے پاس ٹائم تھا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال تو ایک تو یہ بھی بات ہو گئی. اب تاریخ کے حوالے سے نہیں, اب بہت کم وقت رہ گیا. اچھا, اب ایک کسی نے ایک چیز اور بھی, اب اتنا اصل میں وقت بہت کم رہ گیا, اور دوسرا ایک لیکچر اور بھی ہے, میرا لیکچر نہیں ہے تو وہ آپ کی خدمت میں اگر ابھی پیش کر دیا جائے تو. جی اچھا, ایک اور ہے ابھی, کیونکہ موت کا دیکھیے ابھی تذکرہ آیا تو موت کا خوف ایک دم سے انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھیے کہ دیکھیے, کبھی بھی ایک چیز ہے کہ جس سے واقعی انسان کو پناہ مانگنی چاہیے, اور اس کے لیے دعائیں بھی ہیں. ابھی میں آگے چل کے وہ تذکرہ کروں گا. آج کل ایک چیز بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے جسے ناگہانی موت کہا جاتا ہے. ناگہانی موت میں انسان کو بعض اوقات توبہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی, ایک دم سے سڈن کارڈک ڈیتھ ہو گئی, آدمی مر گیا, یہ ایک بڑی ایسی صورتحال ہے. تو ایک چیز آپ کی خدمت میں ذرا میں بیان کر دوں, میں چند ایک چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ انسان دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ناگہانی موت کس طریقے سے آتی. وہ تو چلتے ہوئے جا رہے تھے مثلا پکنک منانے جا رہے, کوئی کچھ, اور ایک دم سے موت. اچھا, بہت سی موتیں خیر اچھی بھی ہوتی. یہ جنت البقیع میں, یہ روضہ رسول میں, مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں انتقال کر گیا, یہ تو خیر اچھی موت ہے. اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے فرشتہ اجل کا کبھی کوئی بھروسہ نہیں, اور توبہ میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اب ذرا اور دیکھیے آپ اس طرح سے موت آتی. آخری چیز اور دیکھیے, یہ پریس کانفرنس کرنے بیٹھے ہوئے فرشتہ اجل کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جس طریقے سے آپ تاثرات دیکھیے اس کے, بس کام ہمیشہ کے لیے ختم. اچھا, اب دیکھیں موت تو ہر ایک کو آنی. اب بہت سے لوگ تو فسق و فجور کی موت مرتے ہیں, کوئی فضولیات میں مبتلا ہو کر مرتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے جو ہمارے شہید ہیں بعض اوقات صرف ایک دکھانے کے لیے, ورنہ کس عنوان کے تحت اس چیز کو دکھایا جائے گا کہ بہت سے شہیدوں کی جب قبریں کھلی ہیں تو ان کی ہڈیاں جو نکلی تو وہ ان کی ماں شہید کی. تو بہرحال موت تو ہر شخص کو آنی ہی ہے، اور تو کیا ہم ایسا کام کریں کہ ناگہانی موت اس طرح سے، شہادت کی موت وہ تو بہترین موت ہے، لیکن جو عمومی زندگی میں جو اموات جس طریقے سے آ رہی ہیں، ایکسیڈنٹ میں مر گئے، بیٹھے بٹھائے مر گئے، دل کا دورہ پڑا مر گئے، تو اس سے بچنے کی کچھ خاص دعائیں. ایک تو پیغمبر اسلام نے ناگہانی موت سے بچنے کے لیے سورہ تغابن کی تلاوت کرنے کا وہ بڑا فائدہ مند بتایا. سورہ تغابن، جو سورہ تغابن کو اس نیت سے پڑھے گا وہ ناگہانی موت سے بچ جائے گا، یعنی اس کو اتنا وقت مل جائے اس کو جس میں وہ توبہ کر سکے، اتنا وقت مل جائے کہ جس میں وہ اعمال صالحہ کے لیے یا وصیت کرنے کا اس کو موقع مل جائے. یہ بڑی خوش قسمت موت سمجھی جاتی جب بھی ناگہانی اور اچانک موت سے بچنے کی دعائیں مانگی گئیں. تو پیغمبر اسلام نے ایک تو سورہ تغابن بتایا، اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ یا حیو، کچھ بھی مسئلہ نہیں، صرف 10 تسبیحیں پڑھنی یا حیو، چھوٹا سا جملہ ہے بس، تو یہ ناگہانی موت سے بھی انسان کو بچاتا ہے، اور اس کے علاوہ عمر کو بھی بہت طویل کر دیتا ہے. یا حیو کا ہر نماز کے بعد 10 تسبیح پڑھنا، یہ تو آپ اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتی ہیں، راہ چلتے بھی پڑھ سکتی ہیں، ایک تو یہ چیز ہو گئی. اور ایک وہ بھی ہے، وہ جو آپ ہماری جو کتاب دنیا آخرت کی 100 پریشانیوں کا، اس میں صفحہ نمبر 13 کے اوپر ایک دعا ہے جو چھٹے امام نے ایک دعا تعلیم کی تھی اپنے ایک صحابی کو، اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دعا پڑھی تو اتنی طویل مجھے زندگی ملی کہ میں اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا. تو بہرحال عمر کے بڑھنے کے اعتبار سے بھی ہے. اور اسی کتاب میں صفحہ 14 کے اوپر شیخ عباس قمی کی ایک دعا ہے، شیخ عباس قمی نے جو لکھی ہے اور کہا کہ یہ معتبر دعاؤں میں سے، یا اکرموں من کل کریم والی دعا، کہ آقا نائنی فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد اس چھوٹی سی دعا کو بھی جو شخص پڑھ لے گا 50 سال کا یقینی اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا. صفحہ 13 اور 14 کے اوپر اس کے اندر وہ ہیں لکھی ہوئی دنیا آخرت کی 100 پریشانیوں کا، اس میں دیکھ لیجئے گا. آقا نائنی نے فرمایا نماز عشاء کے بعد جو اس دعا کو پڑھے گا تو 50 سال کا یقینی اضافہ ہو جائے گا اس کی عمر میں. تو بہرحال ناگہانی موت سے بچنے کے لیے ایک تو یا حیو 1000 دفعہ، اور اس کے علاوہ سورہ تغابن جو پیغمبر اسلام نے بتایا. آج تقریباً سمجھیں کہ جو مجھے چیزیں بیان کرنا تھیں وہ صرف آج 30% ہو سکیں، 70% چیزیں ابھی باقی رہ گئیں، لیکن کیا کریں کہ دوسرے آپ کا لیکچر ہونا ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کا وقت نہیں لینا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ، البتہ جو ہماری اگلی نشست ہوگی وہ بڑی اہم ہے، جو نیکسٹ اتوار کو آ رہی ہے وہ پورے 3 گھنٹے کی میری ہی کلاس ہوگی. سما خراشی کے لیے آپ کو پتا ہے کہ میں اتنے کم دیر کے لیے تو چھوڑتا نہیں ہوں آپ لوگوں کو، 3 گھنٹے کی پوری کلاس ہوگی وہ. تو اس کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ کچھ ایسے خاص امور ہیں کہ ایام اعضا شروع ہونے سے پہلے وہ ہم ڈسکس کریں گے آپ لوگوں سے. تو انشاءاللہ ابھی بہت ساری چیزیں، آج بہت زیادہ چیزیں بیان کرنی تھیں لیکن پتہ نہیں وقت کہاں سے کہاں تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا چلا گیا. کچھ آپ کے سوالات پچھلی دفعہ سے بھی آئے ہوئے ہیں میرے پاس، آج بھی سوالات کافی آ گئے ہیں، تو ان کو میں دیکھ لوں گا اور ان کے جوابات لکھ کے کوشش کروں گا کہ آج ہی آپ کو یہاں پر آفس میں ان کو جمع کرا دوں تاکہ آپ لوگ اپنے جوابات اور سوالات کو اٹھا لیں وہاں سے. تو یہاں پر ہم اپنی گفتگو آج روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی اتوار کو ملاقات ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.